لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے اور آئندہ بھی محبوب رکھے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. اسی لیے اگر انسان کہتا ہے کہ صاحب ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو گناہ کرنا یہ بہت ہی بے شرمی کا کام ہے اور گناہ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوٹتے نہیں ہیں تو اور توبہ کرنا اچھا کام ہے. گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں لیکن توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کام چھوڑ دیا اور برا کام اس کو نہیں چھوڑتے جو چھوڑنے کی چیز ہے. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں بیت الخلاء میں تھا تو باہر سے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی کہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار میں نے فلاں آدمی تھا وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو 10 دفعہ کہا لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے نے جواب دیا: ارے ظالم، اس نے تو برا کام نہ چھوڑا لیکن تو نے اچھا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے تو اچھا کام نہ چھوڑنا چاہیے تھا. لہذا کہتے رہے، کرتا رہے اچھا کام. اور یہی کہے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اور اٹھ کر چلے. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کے، اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کو رو رو کے منا لے، رو کر منا لے اور اللہ کا پیارا بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنایا، دوست فرمایا، محبوب فرمایا کہ ہم اس کو ابھی بھی محبوب رکھیں گے اور آئندہ بھی محبوب رکھیں گے جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا. یعنی ہم اس کو اپنی دائرہ محبوبے سے نکلنے نہ دیں گے. اگر وہ ایسے اعمال جو محبت کو نقصان پہنچانے والے ہیں اگر وہ اعمال کرے گا بھی تو ہم جب تک توبہ کرتے رہے گا اس وقت تک ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے اپنے دائرہ محبوبے سے. اور توبہ کی کیا تواب فرمایا، تواب کے معنی ہے تائب، معنی توبہ کرنے والا، اور تواب کے معنی کثیر، اس میں مبالغہ ہے، کثیر التوبہ یعنی بہت توبہ کرتا ہو وہ بندہ. اگر گناہ کثرت سے کرتا ہے تو میرے دوستو ہر چیز کا علاج بھی تو اسی کے حساب سے ہوگا نا، تو گناہ کثرت سے ہو تو توبہ بھی تو کثرت سے چاہیے. اگر بہت پیاس لگتی ہے تو بہت پانی پیتا ہے، اگر بہت پیاس لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، بہت پانی پیتا ہے. ہر چیز کا علاج اس کے حساب سے کرنا چاہیے. لیکن توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، مغفرت کر مانگ لیں گے، معافی مانگ لیں گے. تو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے کہ صاحب توبہ کر لیں گے اس لیے یہ برا کام کرتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کہ جیسے توبہ کا تو مثال ایسی ہے کہ یہ وہ مرہم ہے، یہ وہ مرہم ہے جو ایمرجنسی کے طور پہ لگاتا ہے، ضرورت کے طور پہ. جیسے انسان جو ہے وہ دوا کب لگاتا ہے، جب اس دوا کی ضرورت ہوتی ہے، بلا ضرورت نہیں لگاتا. جب دوا کی ضرورت ہوتی ہے تب لگاتا ہے، مثلا کٹ گیا تو مرہم موجود ہے کٹنے کے اوپر لگا دی، یا جل گیا تو لگا دی، یہ نہیں کہ ساتھ دوا تو اور مرہم کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو جلا کر نہیں دیکھتا کہ صاحب میں اپنا دیکھوں تو صحیح کمپنی والے نے مرہم بنائی دی ہے کہ نہیں. توبہ کی لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ توبہ جو ہے یہ آسمانی چیز ہے. تو بھی نہیں آتی بس کہیں بھی جاؤ ٹوپی لے کر جاؤ، جاؤ مؤذن صاحب وغیرہ سے دیکھ کے لے کے آؤ، ننگے سر مت بیٹھو. آپ لوگ بے فکر ہو کے بیٹھ رہے ہو، ان کا معاملہ اور ہے آپ کا معاملہ اور ہے، لیکن لینی چاہیے نا آپ کو بھی، ننگے سر اچھی بات نہیں ہے، ننگے سر نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹوپی پہننا اچھا کام ہے نا، تو اچھا کام میں کیوں رکاوٹ کرتے ہو؟ ان کا معاملہ اور ہے، ان کو تو بھیج دیا کیونکہ وہ روزانہ آنے والے ہیں، آپ کی بات اور ہے بھائی. لیکن بہرحال اچھے کام میں تاخیر نہ کرو، اس لیے ڈرو مت بیٹھے رہو، لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہ کرو بھائی. آگے 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 بیٹھو. تو میرے دوستو، اگر کوئی کمپنی مرہم بنائے اور کہے کہ یہ مرہم اتنی عمدہ ہے کہ کیسے ہی کٹا ہوا ہو اور کیسے ہی جلا ہوا ہو، کٹے ہوئے پر اور جلے ہوئے پر لگائیں گے تو کٹی ہوئی کٹا ہوا اور جلا ہوا اچھا ہو جائے گا. دیکھو ادھر آگے بیٹھو، کوشش کرا کرو سامنے بیٹھو، پیچھے مت بیٹھو، نشانے پر بیٹھو نشانے پر، تاکہ جب میں فائر ماروں اور نشانہ ماروں تو وہ نشانہ میرا خطا نہ ہو، میرے نشانے کو خطا مت ہونے دینا، مستعد رہو چوکس رہو نشانے پر بیٹھو. تو اگر کوئی کمپنی کہتی ہے کہ یہ جو مرہم ہے یہ بہت مشہور ہے اور بہت عمدہ ہے، کیسا ہی کٹا ہوا ہو کیسا ہی جلا ہوا ہو، یہ ہر کٹے ہوئے کے اور ہر جلے ہوئے کے علاج ہے، تو کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا کہ ذرا آزما کر دیکھے کہ پتہ نہیں کمپنی صحیح بولا بھی ہے کہ نہیں، آزما کر نہیں دیکھتا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کے لیے اور ضرورت کے لیے رکھیں گے، جب ضرورت پڑے گی تب ہم اس کو استعمال کریں گے. وہ آزما تھا نہیں ہے، یا بیوی سے نہیں کہتا ذرا تم اپنی انگلی جلا کر تو دیکھو آگ میں، کہے گی مجھے بیوقوف سمجھا بھائی کیا، تو خود جلا کے دیکھ لے اپنی انگلی، میں ہی کیوں رہ گئی ہوں. تو توبہ کا میرے دوستو اسی طرح سے، توبہ کا جو کیمیکل ہے، توبہ کا جو مرہم ہے، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ جب ضرورت پڑے، یعنی کیا گناہ کا موقع آ جائے، گناہ کیا اب اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرے. بعض لوگ توبہ کرنے میں دیر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب اب گھر سے نکلے ہیں، ذرا ابھی ایک حسین کو تو دیکھا ہے، ابھی ایک اور دیکھ لوں، دو چار ابھی اسٹاپ پہ اور حسینوں سے واسطہ پالا پڑے گا، پہلے سب کو نپٹا لوں پھر ایک ساتھ توبہ ہول سیل ریٹ سے توبہ کر لوں گا. تو میرے دوستو یہ جو توبہ ہے یہ منزل میرا سما ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ توبہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتر صاحب دامت برکاتہ میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک باورچی تھا، اس کو بدنظری کی بہت عادت تھی، عورتوں کو دیکھا کرتا تھا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں، ہمیں نظر بچانا بہت مشکل ہے، ہمیں ہماری عادت یہ اتنی پرانی ہے، ہم اس عادت میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ادھر بیٹھو اور آگے ہو جاؤ، دیکھو یہ خالی جگہ مت چھوڑو طاہر صاحب، اور جگہ جگہ پہ بھر دو، بس ران پہ ران مت چڑھانا، باقی سب ٹھیک ہے، جگہ خالی مت چھوڑو. نیچے ہو کے بیٹھو، نیچے ہو کے، تاکہ پیچھے والے دیکھتے آرام سے، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا بالخلاف ادب نہیں ہے، جبکہ لمبی بات سننی ہوتی ہے اور تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، آلتی پالتی پر کر بیٹھنا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بدنظری کی ایسی عادت ہے عورتوں کو دیکھنے کی، لڑکوں کو دیکھنے کی، کہ صاحب کوئی آ جائے بس ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ہم ضرور اس کو دیکھتے ہیں، یہی اس مسجد میں ایک صاحب آئے، میں نے اسے کہا کہ بھائی نظر بچانے کا ہی اہتمام کرو، یہ بہت ضروری ہے، اپنے ایمان کو اور اپنے نور کو ضائع مت کرو، جو نور عبادت سے پیدا ہوتا ہے بدنظری کا سراف کر کے اپنے اس نور کو ضائع مت کرو۔ تو کہنے لگے کہ صاحب نظر بچانا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ایسی عادت ہے کہ کوئی حسین آ جائے، ہم انٹرنیشنل نظر باز ہیں، کوئی حسین آ جائے تو ہم اس کو ضرور دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، اور کہنے لگا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے نظر بچانے کی۔ تو میں نے اس سے کہا، یہی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظر بچانے کا حکم دیا کہ نظر کی حفاظت کرو، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے نظر کو بچانے کی طاقت دی پھر اس کے بعد حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نظر ڈالنے کی تو طاقت ہے ہٹانے کی طاقت نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہماری قدرت میں نہ ہو ہماری طاقت میں نہ ہو اللہ یہ حکم کیسے دے سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ اس کو باپ بولے کہ دیکھو بیٹا روزانہ ایک پاؤ دودھ پیا کرو، اب باپ نے جو ہے وہ دودھ مہیا ہی نہیں کیا، اب ایک ہفتے کے بعد باپ پوچھتا ہے کہ تم دودھ پیتے ہو، تب وہ کہتا ہے کہ ابا آپ نے دودھ ہی نہیں دیا، ہم کہاں سے پیتے۔ اب اگر وہ بچہ اگر بچے کو مارے تو ظلم کہا جائے گا کہ تم کیا ظلم کر رہے ہو، ایک تو اپنے بچے کو کہتے ہو اور پھر مہیا نہیں کرتے۔ لہٰذا میرے دوستوں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقویٰ کی طاقت رکھی، گناہ سے بچنے کی طاقت رکھی، نظر بچانے کی طاقت رکھی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم نظر کی حفاظت کرو۔ پہلے طاقت دی کہ انسان گناہ سے بچے، اس کے اندر طاقت ہے، اصل میں چوری کرتا ہے، یہ چور ہے۔ جیسے بھینس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھینس کیا کرتی ہے کہ دودھ کم دیتی ہے، دودھ کم دیتی ہے اور دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، اتنا اوپر چڑھا لیتی ہے کہ ایک گوالا مالک ٹھنڈ پہ ہاتھ مارتا ہے لیکن دودھ نیچے نہیں آتا، وہ اپنے بچے کی محبت میں اتنا دودھ چڑھا لیتی ہے کہ مالک کے ہاتھ نہیں آتا اور مالک سے بے وفائی کرتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں دودھ بچوں کو نہ پلاؤں گی تو میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا، حالانکہ مالک اس بچے کا خود خیال رکھے گا۔ اسی طرح ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کی چوری کرتے ہیں کہ صاحب نفس کو مزہ نہ ملے گا تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ان حسینوں کو نہیں دیکھیں گے، لڑکوں کو نہیں دیکھیں گے، گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، دل میں خیالات نہیں پکائیں گے تو مزہ کیسے آئے گا۔ ارے مزہ کیا آئے گا، جس مزے کے بعد انسان ناپاک ہو جائے، جس مزے کے بعد اس پر وضو ضروری ہو جائے اور اس کے غسل واجب ہو جائے، یہ بھی کوئی مزہ ہے؟ بتائیے صاحب، جہاں ناپاک ہو رہا ہے یہ بھی کوئی مزہ ہے؟ اس کو مزہ بولتے؟ یہ کیسا مزہ ہے کہ ناپاک ہو گیا، لہٰذا یہ مزہ نہیں ہے۔ نفس کی چوری کرتا ہے، حرام لذت کو کشید کرتا ہے، چرا لیتا ہے اور مالک کے ساتھ، اپنے پالنے والے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کا مجرم بنتا ہے۔ ایک تو بدنظری کی اور بے وفائی کا جرم الگ ہے۔ اس طرف بے وفائی کا جرم الگ ہے۔ اب رہی بات، وہ آدمی کہتا ہے کہ صاحب ہمارے اندر نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے، تو میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ طاقت ہے لیکن یہ چوری کر رہا ہے۔ ایک ایسی مثال بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی دنیا عقل کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو لاؤ، سائنسدان کو لاؤ یا سائنسدان کے باپ کو لاؤ، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب واقعہ سنیے، ایک مثال سنیے۔ ایک آدمی جنگل میں گیا تو اب جنگل میں سیاح ہے، جنگل میں گھومنے گیا، جنگل میں گیا تو اب جا رہا تھا راستے میں تو اچانک اس کو ایک جھاڑی کے پیچھے سے کچھ سرسراہٹ نظر آئی، سرسراہٹ محسوس ہوئی اور پھر ان جھاڑیوں کے پیچھے سے آنکھیں لال لال کوئی چیز نظر آئی، تو دیکھا تو وہ شیر تھا، شیر۔ اور شیر جو ہے وہ جھاڑی 30 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اسی وقت دائیں طرف سے، بائیں طرف شیر ہے اور دائیں طرف سے ایک بہت حسین لڑکی 16 سال کی، دنیا حسن میں جو اول نمبر آئی ہے، وہ آ گئی اور اس نے کہا ہاؤ آر یو مسٹر، تم کہاں آ گئے اس تنہائی میں جنگل میں؟ کہا چلو اب آ گئے تو آؤ مجھ سے فائدہ اٹھاؤ اور مجھے استعمال کرو۔ اچھا اس آج سیاح کو معلوم ہے کہ بائیں طرف شیر اس کو دیکھ رہا ہے اور یہاں حسین بالکل تیار راضی, پیسہ بھی نہیں مانگ رہی. آپ مجھے بتائیے اس حسین کو یہ استعمال کر سکتا ہے؟ بتاؤ, دیکھے گا اس کو, کہے گا ارے بھائی, کہے گا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے اس وقت تم کو استعمال کرنے کی. تو وہ کہے گی کیا بات ہے, جوان ہٹے کٹے معلوم ہوتے ہو, چکن تکے بھی کھاتے ہو, سوپ بھی پیتے ہو, ہرا گوشا بھی کھاتے ہو اور چنگیزی بکرے بھی کھاتے ہو, کیا بات ہے, دودھ بادام پیے ہوئے ہو, کہاں ہے تمہاری طاقت؟ تو کہتا ہے طاقت تو ہے, طاقت تو ہے, لیکن شیر کا جو خوف ہے اس کی وجہ سے مجھے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس کی طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, وہ طاقت سے انکار نہیں کر رہا, لیکن کہتا ہے کہ میں اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. بتاؤ طاقت ہے نا, دیکھے گا اس لڑکی کو, کہے گا جاؤ بھاڑ میں, کیوں, جان پہ آ رہی ہے, جان پہ آ رہی ہے. تو جان کے خوف کی وجہ سے عورت کو دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہے گا اس کا, کہے گا بھاڑ میں جا, تیرے کہے گی میں اس دنیا اصول میں اول آئی ہوں, تو اول آئی ہو یا اول سے بھی زیادہ آئی ہو, لیکن بچاؤ اپنا راستہ نہ پو, ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ یاد آ جائے گا, اس وقت شیر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا. تو میرے دوستو, مصیبت میں اگر اللہ یاد آیا تو یہ تو کمینے پن کی بات ہے کہ جب اللہ کے عذاب کے جوتے پڑے تب اللہ کو یاد کر رہے ہیں. شریف ہے وہ بندہ, باغیرت ہے وہ بندہ, باحیا ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رزق کھا کر, اللہ کی روٹی کھا کر اللہ کو خوش رکھتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا. جوتے کھا کر اگر اللہ کو یاد کرے تو آپ کیا بولیں گے اس کو, کہے گا یہ تو بے وفا ہے, بے غیرت ہے, جوتے کھاتا ہے تب بندہ بنتا ہے. اب ایک مثال اور سنیے, اب یہی آدمی جو کہتا ہے کہ مجھ سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی اور کوئی حسین ہو میں اس کو ضرور دیکھتا ہوں, بس پر بیٹھا, بس اسٹاپ میں, یہاں تک کہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے, موٹر سائیکل آگے چلا رہا ہوتا ہے, دیکھتا پیچھے جاتا ہے, ادھر عجیب تماشا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر کوئی لڑکی بس کے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہو پھر ٹریفک کا حشر دیکھو, گاڑی والا بھی گزرے گا پی پی ٹو 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 کرتا ہوا, موٹر سائیکل والا بھی قریب سے گزر کے جائے گا کہ شاید یہی ایک موتیا رہ گئی جس کے ساتھ وہ بیٹھے گی. موتیا سمجھتے ہیں آپ, ایک پھول کا نام ہے, لیکن یہاں کچھ اور ہے. دلی میں موئے میم کی جگہ چھ لگا لو تب پتہ چل جائے گا کچھ اور موتیا بول رہا ہوں. تو اب اگر یہی حسین کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں, نظر بچانا مجھ کو مشکل لگتی ہے, تو ایک لڑکا ہو حسین اور لڑکی ہو حسین, اس کا باپ ہے تھانے دار اور وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو لے کر آئے اور اس کے سائڈ پہ پستول بھی لگی ہوئی ہے 80, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو سنا ہے بھائی صاحب, آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل نظر باز ہیں اور کتنے حسین ہو یا غیر حسین ہو سب کو آپ دیکھتے ہیں, تو دیکھیے یہ دیکھو یہ پستول اس کے اندر 8 گولیاں ہیں اور 8 کی 8 گولیاں ہیں اور لوڈ بھی کر لی, لوڈ بھی کر کے دکھایا اور جو ہے وہ لاک بھی کھول دیا, کہا یہ دیکھو اب بس ڈرائیور پہ میری انگلی ہے, سنا ہے کہ تم جو ہے نظر نہیں بچا سکتے کیونکہ تم ایسے ہو تم پاگل ہو جاتے ہو, جب کوئی عورت یا کوئی لڑکا تمہارے سامنے آتا ہے تو تم پاگل ہو جاتے ہو اور ضرور اس کو دیکھتے ہو, یہ پستول ہے مارو, دیکھو اب یہ پستول تمہاری کنپٹی پہ رکھا ہے, دیکھو میرے لڑکے کو اور میری لڑکی کو, لڑکا بھی حسین ہے لڑکی بھی حسین ہے, دیکھو اب تم. تو کیا کہے گا, کہے گا کہ صاحب یہ ایسی باتیں نہیں کرتے, مرنا بھی ہے کل. اس وقت اس کو نظر بچانے کا خیال آ جائے گا, کہاں سے آ گیا میرے دوستو. اب اگر یہ کہتا ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے تو یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آ گئی؟ پتا چلا طاقت تو ہے لیکن اپنے نفس کی وجہ سے کمینہ پن اور بغیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ شخص جو ہے اس بات کا منتظر ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے, جب عذاب آئے گا سب یہ جوتے کھائے گا. تو میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, اگر تم اللہ تعالیٰ کو سکھ میں چین کے اندر اگر اللہ کو یاد رکھو تو یذکرکم فی الشدہ, جب تم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا. ہر بندہ بندہ کیا چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی پریشانی اور مصیبت نہ آئے، یہی چاہتا ہے نا، یا مصیبت میں آنا چاہتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جن لوگوں نے حسینوں کو سے نظریں ملائی، حسینوں کو دیکھا پھر دل میں گندے خیالات پکائے، ان کو ہرگز چین اور سکون نہیں مل سکتا. قرآن شریف ان پر سر پہ رکھ کر پوچھ لو کہ صاحب آپ بتائیے آپ کے پاس چین اور سکون ہے؟ کہیں گے چین سکون کی کیا بات کرتے ہو، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو نیند آتی ہے، ویلیم فائیو کھاتے ہیں، لیکسوٹینل کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، سر پہ بادام کا تیل لگاتے ہیں، تلووں میں تیل لگاتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی. ارے نیند آئے کیسے؟ جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ کیسے نیند آ سکتی؟ وہ اس کی زندگی عذاب میں رہے گی، پریشان رہے گا، مصیبت میں رہے گا. اب رہی کانت صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم جو ہے کیا گھر میں بیٹھ جائیں، بازار میں نہ جائیں، باہر نہ نکلیں؟ ایک دوست ہمارے، ان کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ صاحب میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور یونیورسٹی میں تو ہر طرف ہری پری، نیلی پری، لال پری، پیلی پری ایسے گھومتی رہتی ہیں، تو اب میں کیا کروں، کیا پڑھائی چھوڑ دوں؟ میں نے کہا پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مولوی تم کو پڑھائی چھوڑنے کو نہیں کہے گا، نہ مولویوں کا غلام بولے گا، بلکہ جاؤ ضرورت سے جاؤ، جب تمہاری کلاس کا وقت ہو اس وقت جاؤ، سیدھا کلاس میں جاؤ، کلاس لو اور فوراً واپس آ جاؤ. ایسے جاؤ جیسے بیت الخلاء میں جاتے ہو، جیسے بیت الخلاء کر جاتا ہے جب تقاضا شدید ہوتا ہے فوراً لیٹرین کی طرف بھاگتا ہے، لیکن وہاں جا کر یہ نہیں دیکھتا کہ میری دھار کتنی تیز نکلی، کس رفتار سے نکلی، اسپیڈ گن نہیں لگاتا. جیسے وقار یونس جب بالنگ کراتا ہے تو اس کے لیے اسپیڈ گن لگاتے ہیں کہ کتنی تیز رفتار ہے، 110 کلومیٹر سے ہے یا 100 کلومیٹر سے ہے، تو اسپیڈ گن نہ لگائے. اور کیسا دھار ماری، کہاں گیا، یا لیٹرین کیسا نکلا، واہ کیا کیا بدبو ہے، بلکہ کہتا ہے جلدی سے جان چھڑاؤ، جان چھڑاؤ، جلدی سے فارغ ہو، پیشاب کرے یا پخانا کرے اور جلدی سے باہر آ جاتا ہے، بدبو بیٹھ کر نہیں سنتا. ایسا میں نے ان سے یہی کہا کہ جب جاؤ، ضرورت ہو، ضرورت پوری ہو جائے فوراً واپس آ جاؤ، بیٹھو مت. لہٰذا اسی طرح اگر بازار نکلنے کی ضرورت پڑے تو ایک تو یہ کام یہ کرے کہ بلا ضرورت مت جائے، نہیں علاج کچھ، نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا، یعنی اگر حسینوں کو دیکھنے کا شوق ہے جلدی سے آ کے بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، سی آئی ڈی نہ بنے. دیکھو یہ جو بیچ میں خلا ہے نا، اس خلا کو پور کرتے جاؤ، درمیان کی جگہ نہ چھوڑو، سب سے آخر میں بن جائے گی. ابھی پہلی منزل پہ بھی جگہ ہے انشاءاللہ تعالی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حسن بینی کا ذوق ہے، یعنی حسینوں کو دیکھنے کا ذوق ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ تو میرے دوستو اس کا علاج یہ ہے جس کو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں، نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا. حسن بینی یعنی حسینوں کو دیکھنے کا علاج کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف کیا، مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں، اپنے گھر میں رہو، اپنے جو ہے کامگاہ پہ رہو، چاہے وہاں رہو، خام خواہ میں باہر مت نکلو، اپنے جگہ پر بیٹھو. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں، لیکن اگر تجھ کو ضرور نکلنا ہو سوئے چمن، اگر تجھے چمن میں جانا ہے، ضرور نکلنے کی ضرورت ہے، تب کیا ہو، اجتماع میں حفاظت نظر ہو توشے میں، اپنے ناشتہ دان کے اندر، توشے کے اندر یہ اہتمام رکھو، یہ خیال کر کے جاؤ، یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ میں اللہ کو خوش رکھوں گا اور اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور اپنی نظر کی حفاظت کروں گا. جو آدمی یہ گھر سے ارادہ کر کے نکلے گا کہ میں غلط جگہ پر نظر نہیں ڈالوں گا، وہی اپنی نظر کی حفاظت کر سکے گا، اور جو ایسے ہی نکل جائے گا بس منہ اٹھا کے، یہ ضرور مبتلا ہو جائے گا. ذرا اس کے پر عمل تو کر کے دیکھے. آج کیا ہے کہ سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے، کیونکہ کالج کا ٹائم ہے، 8 بجے کا وقت ہے، سارے کالج کے گزریں گی، اور کالج کے قریب گاڑی میں یا اسکول، گرلس اسکول کے قریب، اب اس کے بعد جب ہوگا تو کیسے بچ سکے گا وہ، یا بازار میں بیٹھے گا تو کیسے بچے گا وہ، بتائیے صاحب، اب اس کا کیا علاج کرے؟ جو آدمی اپنا علاج ہی نہ کرنا چاہے اس کو کیسا علاج کر سکتا ہے؟ اب جس کو گو کھانے کی عادت ہو اور پخانے کی بدبو سے اس کو مناسبت ہو، اگر آپ اس کو عطر کی دکان میں ملازمت بھی مل جائے، صبح شام خوشبو سونگ رہا ہے لیکن پخانے کی ڈبیا اپنے ساتھ رکھتا ہے، بھنگیانہ مزاج رکھتا ہے، چمار والا مزاج رکھتا ہے، اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدبو بھی سونگتا رہتا ہے، تو اس آدمی کا کیا کرے گا؟ جس کو اللہ کے عذاب کے جوتے کھانے ہو کا شوق ہو، اس کو کوئی کیسے سیدھی راہ پر لگا سکتے ہیں جب آدمی خود ہی ارادہ نہ کرے؟ بتائیے صاحب، ایک آدمی ارادہ ہی نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے؟ کتنی بھلائی کر لیں، کتنی باتیں سنا دیں، اللہ قرآن شریف سنا دیں، حدیث شریف سنا دیں، بزرگوں کی باتیں سنا دیں، واقعات سنا دیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی جب تک ارادہ نہ کرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، یہ ارادہ جس کا نہیں ہوگا وہ کیسے بچے گا؟ اب اس کو شوق ہے کہ میں گٹر میں گروں تو آپ اس کو نہیں روک سکتے، پہلے ارادہ تو کرے۔ ذرا یہ بھی تو سوچے کہ جنہوں نے حسینوں سے دل لگایا، یہاں کے لڑائی، ان کو کیا ملا؟ بتاؤ بھائی کیا ملا؟ جب یہی حسین، 16 سال کی حسین جب 60 برس کی بڑھیا ہو گئی، تب کیا تماشا ہوا؟ پھر دیکھے گا کوئی اس کو؟ ہے کوئی ایسا کہ اس کو خاطر میں لے کے آئے یا اس سے آنکھیں ملائے؟ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے۔ بڈھوں سے تو سبھی بھاگ جاتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، حمر مستنفرا فرت من قصورا، جیسے گدا جو ہے شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ایسے ہی جو ہے جس کو ذوق ہوتا ہے حسینوں کو ٹانکنے کا اور جھانکنے کا، وہ بھی ایسے ہی بھاگتا ہے بڈھوں سے۔ اس کے بعد نہ اس کو غزل خانی یاد رہتی ہے، نہ فاتحہ خانی یاد رہتی ہے، نہ قرآن خانی یاد رہتی ہے، کچھ نہیں یاد رہتا۔ جس کو پہلے مرنڈا اور انڈا اور بریانی اور کباب اور چکن تکہ اور پان کھلا رہا تھا، اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے پھر۔ میرے دوستو سوچے ذرا، عقل بھی تو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کس لیے دی ہے؟ کیا عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں جینا اور اللہ کی نافرمانی میں جینا، اس سے بڑھ کر کوئی بےغیرتی اور کمی نہ بن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی ناراضگی میں جیے، پھر کہتا ہے صاحب سکون نہیں ملتا، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کیسے یہ سکون میں رہ سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ سکون میں کیسے رہ سکتا ہے؟ جبکہ سکون جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں، یہ سائنسدانوں کے قبضے میں نہیں ہے، سکون جو ہے یہ سائنسدانوں کے قبضے میں نہیں ہے میرے دوستو۔ تو لہذا وہ بھنگی، مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کی واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھنگی جو ہے وہ عطر کی دکان کے قریب سے گزرا، خوشبو کی دکان سے۔ اب وہ بھنگیوں کا کام پہلے زمانے میں سنگاس ہوتا تھا نا، کھڈی سسٹم، تو بھنگی جو ہے وہ پخانا جمع کرتے تھے اور شام کو فخر کرتے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے 8 کلو پخانا جمع کیا، دوسرا کہتا تھا واہ میں نے 10 کلو، اور کوئی کہتا تھا 20 کلو 15 کلو، اس پہ فخر ہوتا تھا، پخانے پہ فخر کرتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ یہی کرتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آج میں نے ایک حسین کو کونی ماری، ایک دوسرے کو کونی ماری، اور یہ کیا اور ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھہنگا۔ کس چیزوں پہ فخر کرتے ہیں؟ ذرا سوچے تو کیا ہم کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ یا اتنے حسینوں کو دیکھا کیا ملا؟ لہٰذا وہ بھنگی گزرا خوشبو کی دکان سے، خوشبو کا عادی نہیں تھا، رش کھا کر گر پڑا، بیہوش ہو گیا۔ اب لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، تو ایک عطر والے تھے، انہوں نے جلدی سے کھایا بنایا، عطر کی روئی کی بتی بنائی، لکڑی میں لپیٹ کر اور اس کی بتی بنائی، اور آر کے گلاب اس کی ناک کے اندر گھسیڑ دیا۔ وہ بےچارہ جو پہلی خوشبو کی وجہ سے بے ہوش تھا، مزید بے ہوش ہو گیا۔ اب کوئی اس کو عطر گلاب سنگا رہا ہے، کوئی عطر موتیا سنگا رہا ہے، کوئی چمبیلی، کوئی شمامہ، ہر کوئی کچھ کوئی جوتا بھی سنگا رہا ہے۔ اب وہیں پر اس کی برادری کے بھنگی کا گزر ہوا، اب اس نے جو اس نے دیکھا یہ تماشا لگا ہوا ہے، اس نے سوچا یہ کیا چیز ہے، اب یہ تماشا کس چیز کا لگا ہوا ہے؟ تو اب وہ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ اس کی برادری کا ایک آدمی ہے، اس کا ایک ساتھی ہے بھنگی، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور کوئی گلاب سنگا رہا ہے، کوئی خوشبو۔ تب اس نے کہا رہے ظالمو یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو اس کو جان سے مار ڈالو گے، اس کا یہ علاج نہیں ہے، تم سب لوگ ہٹ جاؤ، اس کا علاج میں خود کروں گا۔ اس نے کہا اچھا بھائی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے ایک روئی کی بتی دو۔ کی بتی دی، جب روئی کی بتی لی اس کے بعد اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے میں اس کا علاج کر سکوں، تو دیکھا کہ وہیں پر ایک کتے نے لیٹ کیا ہوا تھا پہانا، اور 90 ڈگری کی ٹارپیٹ پہ جیسے خلائی جہاز کھڑا ہوتا ہے نا، خلائی راکٹ، ویسے ہی کھڑا ہوا تھا. کیونکہ بعض وقت کتے کا اسٹائل ہی عجیب ہے، وہ پہانا کرتا ہی عجیب ہے، تو وہ بعض دفعہ بالکل راکٹ کی طرح کھڑا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی تھا تو اس کا گردہ خراب ہو گیا، تو اب کوئی گردہ مل نہیں گیا تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ایک کتے کا گردہ ہے، اگر کہو تو وہ لگا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے لگا دو، پیشاب تو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اب وہ گردہ لگا دیا، 3-4 مہینے بعد اس کا ایک دوست خیریت پوچھنے آیا، بھائی کیا حال ہے؟ دیکھو یار آئیے ادھر آئیے یار، تھوڑی سی جگہ بناؤ، شاباش، ادھر آئیے. وہ آپ کے مہمان چلے گئے، آپ کے بھائی بھی تھے نا ان کے ساتھ، وہ موٹے سے جو چشمے والے، وہ بھی مہمان تھے. تو اب اس کا دوست ملا 3-4 مہینے بعد علاج کے، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بالکل، کہاں پیشاب شاپ کہاں، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہاں بس ایک بات ہے کہ گزرتے گزرتے اگر کہیں کھمبا نظر آ جائے تو ٹانگ خود بخود اڑ جاتی ہے. تو اب جب اس نے لینڈ دیکھا تو بتی کو، وہ جو روئی کی بتی کو لینڈ میں پخانے میں خوب اچھی طرح تر کر دیا، اور اس کو پورا لیس کر دیا، لوڈ کر دیا پورا پورا لوڈ. پھر وہ ناک کی بتی پوری اس کی، وہ بتی روئی کی پوری ناک میں گزر دی، بس وہ بھنگی جو تھا بورڈ بیٹھا. تب اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہر چیز کا جو علاج اس کے حساب سے کیا جاتا ہے. دادا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن پیدا کیا، ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا، ہماری جو غذا رکھی اللہ تعالیٰ نے، اپنے ذکر عبادت رکھی، گناہوں سے بچنا رکھی، کیوں گناہوں کے اندر اپنا منہ کالا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جوتے کھاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا کہ تم ان حسینوں کو مت دیکھو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کتنے ہی حسین ہو، اس کے پاس گندگی ہے کہ نہیں؟ 3 ملک ہیں ان حسینوں کے پاس، 3 ملک، ایک ملک کا نام ہے حقیستان، اور ایک ملک کا نام ہے موتیستان، اور ایک ہے پاکستان. بتاؤ کتنے حسین ہو؟ کہیں حسین ہو ایسا تو نہیں ہے نا، اگر دنیا اس میں اول نمبر آئی ہے تو پیشاب ہی نہ کرے گی، یا اگر پیشاب کرے گی تو اس کے پیشاب میں بدبودار موت کی جگہ کے گلاب نکلے گا. کوئی ایسا حسین دیکھا ہے جو پیشاب کی جگہ کے گلاب نکالے، یا پخانے کی جگہ مشکو زعفران نکلے؟ کوئی ایسا حسین بھی دیکھا ہے بھائی؟ میرے دوستوں سوچو کہ اپنے ایمان کو کہاں ضائع کر رہے ہیں ہم، کن کو دیکھ رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا زنا لائی نہیں نظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے، بدماشی ہے. آپ اور آنکھوں کا زنا کرنے والا، آنکھوں کا زنا کرنے والا، اس پر اللہ کا پیار کیسے مل ہو سکتا ہے؟ اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے جو اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے؟ بتاؤ بھائی، اگر کوئی آدمی بدنظری کرتا ہے اور اس کو کہا جائے وہ آنکھوں کے زنا کار، بتاؤ اچھا لگے گا؟ وہ کہے گا ہاں ہاں مہربانی، آپ نے کتنا مجھے معذرت رقم دیا کہ آنکھوں کا زنا کار کا. اگر کسی کو کہا جائے کہ تم آنکھوں کے زنا کار ہو، آنکھوں کے زنا کار کہہ کر پکارا جائے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ ہے کوئی ایسا؟ کہے گا کہ بھائی وہ معذرت رقم دو، یہ ذلیل اور جو ہے وہ بے غیرتی والے کمینے پن کی رقم ہمیں مت دو. تو سوچو جو آدمی یہ کام کرتا ہے، اگر کوئی اس کو نہ بھی کہے تو خود بخود یہ رقم اس کو مل جاتا ہے. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ توبہ نہیں بدنظری کرتا تھا، باورچی تھا، تو اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے، دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا، بتاؤ بھائی کوئی یہ اچھا کام ہے؟ کوئی ایسا ایسا شریف آدمی جو سمجھتا ہو، ہر غیرت مند اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اب اس کو سمجھاتے تو وہ مانتا نہیں تھا. اس کے مرنے کا وقت قریب آیا. یہ واقعہ کس نے سنایا؟ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ. زیادہ پرانا نہیں، یہ 25-30 سال پرانا واقعہ ہے. اب اس کے انتقال کا وقت آیا تو ہمارے حضرت کے ایک متعلقین دوست تھے، وہ انتقال کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی اب مرنے کا وقت آ گیا، تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تاکہ پاک صاف ہو کر تو اس دنیا سے جائے. تو وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے بسکٹ، آلو، انڈا، چائے، کباب، گوشت، آسمان، زمین، ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے، ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے، لیکن جو لفظ تم کہتے ہو یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتا. اب سوچو اس بندے کی موت کیسی ہے، سوچ لو ذرا کہ ساری زندگی انسان یہ محنت کرتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمیں توبہ کی حالت میں موت مل جائے، لیکن انسان کے اعمال کا نتیجہ اس کے آخر میں ضرور ملتا ہے. جو زندگی میں اعمال کرتا ہے جس کا نتیجہ آخر میں ضرور ملتا ہے. اچھا بھائی دیکھو، جو اس کے دل میں ہوگا وہی تو نکلے گا. اگر دل میں اللہ ہے تو مرتے وقت اس کے منہ سے بھی اللہ ہی نکلے گا، اور اگر دل میں غیر اللہ ہے، پیشاب پخانے کی محبت ہے، تو مرتے وقت بھی یہی چیزیں نکلیں گی. علامہ چودھری رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص ایک لڑکے پر عاشق تھا، لیکن وہ لڑکا مانتا نہیں تھا. وہ کہتا تھا میں اس سے منہ کالا کر، لیکن وہ لڑکا نیک تھا. وہ کہتا تھا کیا کمینے پن کی بغیرتی کی باتیں کرتے ہو، شریف انسان بنو، سور مت بنو، کھانا مت کھاؤ. اب وہ اس کے انتقال کا وقت آیا، علامہ چودھری بہت بڑے اللہ والے عالم، وہ واقعہ سنا رہے. مرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اب مرنے کا وقت آ گیا، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. ساری زندگی ایک لانڈے کی محبت میں، پخانے کی محبت میں گزار دی، اب اللہ سے معافی مانگ لو، مرنے کا وقت آ گیا. ساری زندگی کچھ نہ ملا، اللہ بھی نہ ملا اور محبوب بھی نہ ملا، کچھ نہ ملا. کیسی رات زندگی ہے، کمینے پن اور بےغیرتی کی زندگی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، مولانا نے اس کو واقعہ کو سنا، نقل کیا اور اس کے الفاظ کو نقل کیا. وہ کہتا ہے رضا کا اشہا الا فؤادی، رضا کا اشہا الا فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، میرے محبوب کا اس لڑکے کا خوش ہو جانا مجھے وہ اللہ جس کی رحمت اور بہت بزرگی والا ہے، اس اللہ سے کی خوشی سے اس لڑکے کا خوش ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے. آپ بتائیے اس کی موت کیا ہوئی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں انتقال ہوگا، جس حال میں انتقال ہوگا مرے گا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. سوچو اگر ہم بدنظری کی حالت میں انتقال ہوا، یا غلط جگہ پاجامہ کھلا ہوا ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں ہے، تب اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تب کیا حال ہوگا، تب کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا. سوچو بھائی، اللہ کی نافرمانی میں اگر انتقال ہوا تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بس لہذا اپنی زندگی کو درست کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے، جو کام آنے والے ہیں. یہ حسینوں کو دیکھنا یہ کسی کام نہیں آئے گا، یا دل میں ان کے گندے خیالات پکانا کسی کام نہیں آئے گا. افسوس ہے ایسی عادت پڑی ہے، روزہ بھی ہے، روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے، روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے. اور افسوس تو زیادہ اس پر ہے کہ اس کو برا کام ہی نہیں سمجھتے. کہتے صاحب کیا کیا ہے، دیکھی تھا، دیکھا تو ہے، کچھ کیا تو نہیں ہے. ارے ظالم، جس کو تم سب دیکھنا بولتے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا کوئی شریف آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میری بیوی کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو کوئی دیکھے؟ کوئی شریف آدمی پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو حکم دے دیا کہ تم بھی مت دیکھو، اور آرام سے رہو، چین سے رہو، سکون میں رہو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو. کیونکہ انسان دیکھتا تو آنکھ سے ہے، دیکھتا آنکھ سے ہے، اور دل کے اندر وہ شکل جی فوٹو کھنچ جاتی ہے. اب نماز میں کھڑا ہے اللہ اکبر، وہ حسین سامنے ہے. قرآن شریف پڑھ رہا ہے، وہ حسین سامنے ہے. ذکر کر رہا ہے، وہ حسین سامنے ہے. ہر وقت اس کا خیال آ رہا ہے. سوچو اس کا کیا فائدہ ہوا، دیکھ صرف کیا، سب آنکھ لڑا دیتا. اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ لڑتی تو آنکھ ہے، لڑتی آنکھ ہے اور گرفتار دل ہو جاتا ہے، لڑتی آنکھ ہے اور گرفتار دل ہو جاتا ہے. اب دل میں ہر وقت اس کا خیال آ رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. جو بیچاری دن بھر نیک ہے، نمازی ہے، اور جو ہے وہ دن بھر اس کا خیال رکھ رہی ہے، بچوں کی عبادت کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، عزت کی عبادت کر رہی ہے، لیکن وہ بیوی کی طرف بھی رغبت نہیں ہوتی. صرف کس پر؟ اس منحوس، اس نحوس کام کی وجہ سے. لہذا توبہ کریں، جلدی توبہ کریں، لیکن توبہ کی چار شرطیں ہیں. توبہ کن شرطوں کے ساتھ قبول ہے؟ چار شرطوں کے ساتھ. اور توبہ میرے دوستو اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی محبوب رکھیں گے. لیکن پتہ یہ چلے کہ توبہ ہے کیا چیز. دیکھو بھائی اگر ضرورت نہ ہو تو ٹیک مت لگاؤ, اگر بیماری ہے یا پریشانی ہے تو ٹیک لگاؤ, ورنہ سیدھا بیٹھو. اس جوانی میں ایسے مت بیٹھو, سیدھا بیٹھو. اللہ تعالیٰ کی بات سننے کا ادب ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ادب سے سننی چاہیے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے منسٹر بنے ہوئے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, یہ بہت عصمت سے سنیں. جو اللہ اور اس کے نام کی عصمت کرے گا اللہ بھی اس کی عزت رکھے گا میرے دوست, اور جو اللہ کے نام کی عزت نہیں کرے گا پھر اس کا وہ بھی اس کے اللہ بھی اس کو ذلیل و خوار کرے گا. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے, ان کا نام سنا ہے. پہلے شراب پیتے تھے اور بہت شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ نشے کی حالت میں جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک گندی جگہ پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آیا. بس نشے کی حالت میں تھے لیکن اسی حالت میں دیکھا, انہیں کہا کہ اللہ میرے اللہ کا نام اور گندی جگہ پر. بس اٹھایا, اس کو صاف کیا, اس کو چوما, خوشبو لگائی اور پاس جگہ پر اونچی جگہ پر رکھ دیا اور چلے گئے. بھول گئے یہ سب کیا واقعہ ہوا, حالانکہ نشے میں شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نام کی عزت کی. رات کو سوئے خواب میں دیکھا, اللہ رب العزت نے فرمایا خواب میں کہ اے بشر تو نے میرے نام کی عزت کی اور اس کے ابا کا خیال کیا, میں تیری عزت سارے عالم میں تیری عزت کا ڈنکا پٹوا دوں گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے پوچھا عزت دی کہ جب امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنبلیہ کے امام, جب یہ ان کے درس میں جاتے تھے تو امام صاحب جب کہ یہ عالم نہیں تھے, بشر حافظ یہ عالم نہیں تھے, لیکن امام صاحب جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی وہ ان کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ عالم نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ عزت دی. ارے میاں ایسے کیسے بچے ہو, ٹانگ پہ ٹانگ مت رکھو, غیر حدود میں مت گھسو, علاقے متنازعہ میں مت جاؤ, ایسے بیٹھو کہ جو جگہ مسجد کشادہ ہے ٹانگ پہ ٹانگ مت رکھ کے بیٹھو. بتاؤ خطرناک جگہ ہے نا, گدگدی لگتی ہے, ہم کو دیکھنے سے گدگدی لگتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے جب یہ آتے تھے تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ ایک عالم ہیں اور ایک غیر عالم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں, یہ آپ کے علم کی توحید ہے. تب امام صاحب نے فرمایا ارے ظالم تم ان کو پہچانتے نہیں ہو, میں تو کتاب کا عالم ہوں, مجھ کو کتاب یاد ہے, لیکن یہ شخص جو آ رہا ہے جس کا میں اقرار کرتا ہوں یہ اللہ کا عالم ہے, یہ اللہ کو پہچانتا ہے. اور جب پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا ہے چلنے کے لیے تو بس اسی دن سے چپل چھوڑ دی, ننگے پاؤں چلتے تھے کہ اللہ کی عظمت کا غلبہ ہو گیا کہ میں اللہ کی زمین پر پاؤں پر جوتے پہن کے چلوں, یہ غلبہ ہو گیا. اس غلبے کی وجہ سے جوتے نہیں پہنتے تھے, لیکن میرے دوستو اللہ بھی اپنے اولیاء کی اپنے دوستوں کی کیسی لاز رکھتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ میرا بشر حافظ جس رستے سے گزرے جہاں پاؤں رکھے اگر وہاں نجاست ہو تو اے زمین تو اس نجاست کو اپنے اندر لے لینا. یہ معاملہ اللہ نے اس کے ساتھ اعزاز کا کیا, کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے. لہٰذا اللہ کے نام کی عظمت کو معمولی نہ سمجھے اور ٹیک لگا کر مت بیٹھے, اپنی جوانی کو ٹیک پر نہ ضائع کرے ورنہ شیطان اوور ٹیک کر جائے گا. آگے بیٹھو, ٹیک مت لگاؤ. بتائیے صاحب یہاں کتنے بڈھے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ٹیک نہیں لگائی. یہ جوانوں کو آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بہت ٹیک لگانے لگے, یہ مانجا ڈھیلا معلوم ہوتا ہے. دیکھو یہاں سفید داڑھی والے کتنے بیٹھے ہیں لیکن وہ بالکل چوکس بیٹھے ہوئے, میں بھی ٹیک نہیں لگاتا. لہذا اور اللہ کے نام کا ادب کرے, جو اللہ کے نام کا ادب کرے گا اللہ اس کا بھی ادب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب رکھتے ہیں اور آئندہ بھی اپنا محبوب رکھیں گے. سب یہ نہیں دیکھو کیا چیز ہے؟ توبہ کی اللہ اکبر. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت. فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. کتاب فلک کا اثر بیک لہجہ سے پس کہ یہ بندے کو ایک لہجہ ایک لمحے کے اندر زمین سے اٹھا کر ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے. یہاں بندے نے زمین پر توبہ کی اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کی ذلتوں پر اپنی عزت کا پردہ ڈال دیتا ہے. توبہ کرتے ہی بندہ زمین پر توبہ کرتا ہے اور آسمان پر اس کی بلندی اس کی جو ہے بلندی اور اس کی قسمت کا ستارہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اسی کو میرے شیر فرماتے ہیں کعبہ شریف کا شعر ہے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے. نہ ہمیں پھولوں سے مطلب ہے اور نہ پھولوں کے رنگ سے اور نہ اس کے بو سے. کہ چاہے کوئی کتنی حسین ہو 16 سال کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو دنیا میں اول نمبر آئے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھیں گے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے. میرے شیخ فرماتے ہیں نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے. کہ چاہے کوئی کہے کہ دیکھو کتنی حسین شکل ہے اس کو دیکھ لو مفت میں ہے مفت میں دیکھو کہیں گے کہ مفت میں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے مفت کیا ہمیں کوئی پیسے بھی دے تب بھی نہیں دیکھیں گے. یہ ہے اس مومن کی بات کو دادا وہ یہی کہے گا کتنی حسین سامنے آ جائے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اب شیطان کہے گا کہ اگر تم دیکھو گے نہیں تو تمہیں مزہ کیسے آئے گا اور لذت کیسے ملے گی. تب وہ یہی شعر پڑھے پھر آگے جواب دے کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. ان کو دیکھنے سے ہمارا مالک ناراض ہوتا ہے ہم ان کو سب دیکھ کر اپنے مالک کو کیوں ناراض کریں ہم اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کریں. ہم شریف بندے ہیں شریف خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے ہم کیوں ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارا مالک ہمارا پالنے والا ناراض ہو. لہٰذا ہم نہیں دیکھیں گے لیکن اگر نظر پڑ جائے تب کیا کریں نظر کی حفاظت کریں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن توبہ کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے صحیح طریقہ بھی معلوم ہو. کیونکہ بعض لوگ عجیب توبہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں توبہ توبہ دیکھو ارے مولوی صاحب دیکھو تو توبہ 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 عورتیں کیسے ننگی پھر رہی ہیں توبہ 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 ارے بھائی یہ بھی کوئی توبہ ہے دیکھے بھی جا رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے اور پھر اس پر استادی کیا مولوی کو بھی دکھا رہا ہے کہ مولوی صاحب دیکھو دیکھو توبہ ایسا مت نظر بچائے مت دیکھے اس کو یہ توبہ قبول نہیں ہے کہ اس توبہ کو تو خود توبہ کی ضرورت ہے. لہذا اس لیے توبہ کی چار شرطیں ہیں چار شرطیں یعنی گناہ سے توبہ کرنے کی چار شرطیں ان شرطیں چار شرطوں پر جو عمل کرے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی. نمبر 1 پہلی شرط توبہ کی پہلی شرط اور یہ شرط کہاں لکھی ہے شرح مسلم جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اس کے اندر یہ چار شرطیں لکھی ہوئی. یہ کوئی ایسی اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط یہی ہے اَن یخلع عن المعصیۃ. دیکھو یہ بیچ میں کچھ خالی جگہ نظر آ رہی ہے اس طرف اس خالی جگہ کو پر کر لیجیے آگے آگے بڑھ جائیے شاباش. یہ مینڈک چال اچھی ہے یہ مینڈک چال اچھی معلوم ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تو پہلی شرط کیا ہے نہیں یک نہ انل معافیا یعنی گناہ سے الگ ہو جائے پہلی شرط یہ ہے. مطلب یہ کہ اگر بد نظری کر رہا ہے تو نظر چکا لے ہٹائے نظر بچائے نظر نیچی کرے اور پھر کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ اے میرے مالک مجھے معاف کر دیجیے یہ میں نے کیا حرکت کی کہ آپ کی مرضی کے خلاف نظر اٹھائی. یا دل میں گندے خیالات پکا رہے تو گندے خیالات فوراً ہٹائے ہٹ جائے وہاں سے جھوٹ سے چھوڑے جس گناہ کو کرے اس گناہ کو چھوڑ دے. اگر داڑھی کاٹتا ہے تو داڑھی چھوڑ دے اور اگر داڑھی چھوڑ تو دی ہے لیکن کبھی کبھار کینچی مارتا ہے ابھی کچھ جو ہے کچھ باقی ہے گڑبڑ, داڑھی ہاتھ ہو گئی ہے, درخت زمین سے باہر غائب ہو گیا ہے, لیکن ابھی کچھ شاخوں کو کاٹتا ہے, ابھی اس سے پھل نہیں نکل رہا, یہ گڑبڑ ہے, دا گڑبڑ دے, دا صحیح نہ دے, ابھی کچھ گڑبڑ ہے, کیونکہ جب تک داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوگی, جب تک داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ داڑھی پاس نہیں ہو سکتی, اور روحانی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ بالغ نہیں ہے نا, بالغ شادی کے لیے بلوغا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی کے لڑکا 20 سال کا ہو جائے لیکن بالغ نہیں ہوتا, آپ ابا اس کی شادی کر سکتا ہے؟ کہے گا کہ بھائی پہلے تو اس کی دوا کھلاؤ تاکہ بالغ ہو جائے, دوا بھی کھلاؤ اور کسی سے دعا بھی کراؤ, تو میرے دوستوں اس کو دوا بھی کھلاؤ, اللہ کی محبت کی دوا کھلاؤ اس میں, اور بعض دفعہ درخت بڑھتا نہیں ہے, وجہ کیا ہوتی, کیڑے پڑ جاتے, کیڑے غیر اللہ کے کیڑے, نفس کی محبت کے کیڑے, تو کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا ہے کہ اس پہ کیڑے مار دوا چھڑکیے, تو اللہ والوں کے پاس جائے, کہے کہ صاحب یہ ہماری جو ہے وہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے, کیڑے مار دوا ڈالی ہے اس میں, نفس کے کیڑے ہیں, مخلوق کے ڈر کے کیڑے ہیں, بیوی سے ڈرتا ہے, زمانے سے ڈرتا ہے, مخلوق سے ڈرتا ہے, ابھی نفس کی بھی محبت ہے دل میں, اللہ کی محبت کم ہے, لہٰذا جب تک داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوگی, ایک مٹھی داڑھی اس وقت تک یہ گنہ گار ہے, یہ یاد رکھنا اس بات, یہ کوئی لگا لکھتی بات نہیں ہے, لہٰذا داڑھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اور داڑھی کا مٹانا پورا بلیڈ جلانا یہ حرام ہے, یا ایک مٹھی سے کم کاٹنا یہ بھی حرام ہے, یاد رکھنا اس مسئلے کو, جب تک داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوگی اس سے کم کاٹتا رہے گا یہ گڑبڑ کام کرتا ہے, اور یہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے, زیادہ داڑھی کو ایک مٹھی کرے, ہمت کرے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہاں جو ہمارے اکثر آتے ہیں پٹھان آتے ہیں, میں کہتا ہوں ایک میں نے پٹھان سکھا یار تو پٹھانوں کے بیوی سے ڈرتا ہے, شرم کر یار, اس نے کہا ہم نہیں ڈرتا, میں نے کہا نہیں تو ڈرتا ہے, کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر ڈرتا نہیں ہے تو ایک مٹھی رکھ کے دکھانا کیوں بیوی سے ڈرتا ہے, تو پتا چلا سرکوک ہے, کیوں ڈرتا ہے بیوی سے, وہ تو بیوی کو خطرے میں نہیں لاتا, یہ پٹھان کہتا ہے کہ ہم جو ہے طاقتور ہیں, ہم کسی سے نہیں ڈرتا, نسوار کھائے گا اس کے بعد جو ہے وہ کسی کی نہیں مانے گا, میرے دوستو اللہ سے ڈرے, اللہ کی بات مانے, زیادہ داڑھی ایک مٹھی کرے, ادھر سے بھی, جب تک ایک مٹھی پوری نہیں ہے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہے, کتنی توبہ کرتے رہے اللہ مجھے گناہ کو معاف فرما میں داڑھی کاٹتا ہوں, لیکن جب تک چھوڑے گا نہیں اس وقت تک گناہ جو ہے لکھا جاتا رہے گا, اور عجیب گناہ ہے داڑھی بھی کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی لکھا جا رہا ہے, سو رہا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے, اللہ کی محبت کی بات سن رہا ہے گناہ بھی لکھا جا رہا ہے, قرآن شریف پڑھ رہا ہے گناہ بھی لکھا جا رہا ہے, تبلیغ پہ جائے گناہ لکھا جا رہا ہے, حج کر رہا ہے طواف کر رہا ہے گناہ بھی لکھا جا رہا ہے, اور داڑھی والے کے مزے یہ داڑھی ہے سو رہا ہے تو بھی ثواب لکھا جا رہا ہے, اور بیوی سے باتیں کر رہا ہے تو بھی ثواب لکھا جا رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا خاموش بیٹھا رہا ہے تو بھی ثواب لکھا جا رہا ہے, مزے ہے کہ نہیں بتاؤ, ثواب کی ضرورت ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی, کوئی ثواب سے مستغنی ہے بتاؤ بھائی, کچھ گردن ہلانے سے نہیں نکلے گی جب تک ارادہ نہیں کرو گے, ڈرو مت گردن ہلانے سے باہر نہیں آئے گی, ڈر کے مارے بےچارے گردن بھی نہیں لاتے, کہ ایسا نہ ہو کہ ملا پکڑ کے داڑھی باہر نکال دے, ملا کے اختیار میں تھوڑی ہے, ہمارا کام تو بتا دینا ہے, کیونکہ آپ لوگ بات سننے آئے ہیں تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا, اس لیے میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ کی بات صحیح بات بتاتا ہوں کہ جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہماری بھی گردن سے جان چھوٹے گی, کل قیامت کے دن اللہ میاں یہ نہ کہیں گے کہ تم نے بتایا کہ نہیں, اور جو عمل کرے گا اس کا فائدہ ہے, میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا بھائی, اگر میں عمل کروں گا میرا فائدہ, جو عمل کرے گا اس کا فائدہ, لہٰذا داڑھی ہمت کرے میرے دوستو, کیا زمانے سے ڈرتا ہے, مرنے کے بعد کوئی زمانہ کام نہیں آئے گا, اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ اس کے سر کا درد اچھا نہیں کرنا, بتاؤ کون ہے, کون ڈاکٹر ہے, کون بیوی ہے, کون اولاد ہے, کیا مال ہے جو اس کے سر کا درد اچھا کر سکے, بتاؤ بھائی, گردے فیل ہو جائے تو کون اس گردے کا درد دور کر سکتا ہے, اللہ ہی کر سکتا ہے نا, لہٰذا اللہ کو خوش کرنے میں آپ کہتے ہیں, تو توبہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دے, داڑھی چھوڑ دے, اچھا داڑھی رکھنا بہت آسان ہے, آپ چھوڑ دیجیے خود بخود نکل آئے گی, نہ آپ کو کھنچوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ نہ کوئی دوا کھانے کی ضرورت ہے، نہ کچرانے کی ضرورت ہے، نہ الٹا لٹکنے کی ضرورت، کچھ نہیں. آپ چھوڑ دیجئے، نہ کھاد، نہ پانی، نہ لوشن، نہ کریم، نہ دوا، کچھ نہیں کھانا پینا، داڑھی خود بخود باہر آ جائے گی. مزے اور کیا ہے، کتنا ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لایا، تو فرماتے ہیں کہ میں داڑھی کو پکڑوں گا اور اللہ کے حضور میں یہ شعر پیش کروں گا، تیرے محبوب کی یارب، تیرے محبوب کی یارب، شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو دور کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. مجھے بتاؤ، اگر داڑھی رکھو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتاؤ بھائی، اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کو خوش کرو، حضور کو خوش کرو، جس سے ہمارا پالا پڑنا ہے. کس کو آپ خوش کرنے ذرا دیکھے تو، بی بی اب کے فریدی وبا کے پیوستی، ذرا یہ بھی تو دیکھے کہ کس سے رشتہ جوڑ رہا ہے اور کس سے رشتہ توڑ رہا ہے. بقول دشمن پیمانے دوست بھی شکستی، ارے دشمن کی کون پہ اس کی بات مانتا ہے اور دوستوں سے اپنا رشتہ توڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچے گی جب آپ کی خدمت میں ہر پیر اور ہر جمعرات کو امتی کا احوال نامہ پہنچے گا، آپ کہیں گے کہ آئے میرے امتی کو کیا ہو گیا، اس کی خاطر سے طائف کے بازاروں میں میرا خون بہا، اس کی خاطر سے بعض کے دامن میں میرا خون بہا. آج اس امتی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لے. بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے احوال پیش ہوتے اور جب کوئی نیک عمل دیکھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. یہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اس امتی کو جس کے نیک عمل حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بس ہمت کرو دوستو، ہمت کرو. کیا زمانے کو پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر صاحب کوئی کہے، اگر لوگ ہنستے ہیں، ایک صاحب نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا، حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. حضرت نے فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو، لوگوں کو ہنسنے دو، کل قیامت کے دن آپ کو رونا نہیں پڑے گا. اور پھر سچ کہتا ہوں، کچھ دن ہنسیں گے، کچھ دن مذاق اڑائیں گے، اس کے بعد استقامت دیکھیں گے، کہیں گے نہیں بھائی یہ تو اللہ والا ہے. سچ بتاتا ہوں، وہی لوگ جو مذاق اڑائیں گے وہی لوگ بعد میں آپ سے دعا کرا جائیں گے. سچ بتاتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر میں، وہی لوگ آپ سے دعا کرانے آئیں گے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. لہذا توبہ کی پہلی شرط یہ ہے، گناہ کو چھوڑ دے. اور دیکھو یہ جو یہ ہونٹوں کے نیچے دا گیرا بچہ ہی دے، یہ داڑھی کا بچہ ہے، کٹ مکڑا، اس کو بھی مت کاٹو، اس کو کاٹنا بھی حرام ہے. اس مسئلے کو لوگ واقف نہیں ہیں، بجائے واقفیت کی وجہ کیا ہے پوچھتے نہیں ہیں. یہ جو داڑھی کا بچہ ہے یہ اس کو بھی کاٹنا حرام ہے، اس کو بھی مت کاٹے. اب یہ بچہ ساری زندگی بچہ رہتا ہے، کبھی بڑا ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کاٹ دیتے ہیں، یہ منہ میں گھساتا ہے، منہ میں گھستا ہے. تو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو تم کھانا کھا رہے ہو، اگر تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا انگلی کاٹ دو گے؟ کہ پیار سے بتاؤ گے بیٹا بابا کی منہ میں انگلیاں نہیں ڈالا کرتے. تو لہٰذا اس کو بچے کو بھی سمجھا دو، تیل لگاؤ اور اس کو ایسے کر کے کہو بچہ او داڑھی کا بچہ منہ میں نہیں گھسا کرتے. بچہ یہ مان جائے گا، اس کو سمجھا دو یہ مان جائے گا. لہٰذا گناہ کی توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے، گناہ چھوڑ دے. پہلی شرط یہی ہے. ایسا نہیں کہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے اور جھوٹ بول کر مال بھی بیچ رہا ہے. مال بیچ لیا اس کے بعد کہتا ہے اللہ مجھے معاف کرنا، میری توبہ، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا، جھوٹ مت بولے. پہلی شرط. اور دوسری شرط کیا ہے گناہ توبہ کی؟ دوسری شرط کہ دل کے اندر ناراضگی بھی پیدا ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو، اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا، کیوں اتنے بڑے مالک کو ناراض کیا میں نے، کہ اتنے بڑے مالک جس اللہ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی اس اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. لہٰذا دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت جس کے اندر دکھت پیدا ہو. علامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں التوبہ یہ ندامہ، کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ندامت کا نام ہے. اور ندامت یہ تعلم القلب، دل کے اندر دکھت پیدا ہو جائے کہ ہائے ہائے نکل جائے کہ میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. جو آدمی گناہ کرتا ہے رستا بھی ہے، ہائے کیسی بے غیرتی کی بات ہے. دو شرطیں ہو گئی. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ آئیں یہاں سے میں آسمان جاتے ہم اللہ یعود علیہ ابدا، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کا، یہ منحوس کا، یہ نافرمانی کا کام نہیں کروں گا. تیسری شرط یہی ہے. اور اب ہوگا یہ کہ جس وقت یہ ارادہ کرے گا اور دعا مانگے گا کہ اللہ میں نے گناہ بھی چھوڑ دیا اور مجھے دکھد بھی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو کیوں ناراض کیا، اور اب یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اسی وقت شیطان پہنچ جائے گا. شیطان کہے گا صوفی صاحب ارے جا یار، پہلے بھی تو نے بہت وعدہ کیا تھا، ہر دفعہ تو نے وعدہ توڑا ہے، پہلے بھی ارادہ کیا اور وعدہ کیا ہر دفعہ توڑ دیا، جانتا ہوں تو کیا چیز ہے. تو میرے دوستو، اگر یہ شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ جو ہے نہیں کروں گا، شیطان اس کو اصل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم جو ہے وہ گناہ توڑ دو گے، ارادہ نہیں کرتا تم توبہ توڑ دو گے. تو میرے دوستو، صرف وسوسے سے توبہ نہیں ٹوٹتی ہے. اب جیسے کسی آدمی نے اگر وضو کر لیا، اب اگر اس کو وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا کیا؟ بتائیے صاحب، نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی کا روزہ ہے، اس کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میں شروع افزا پی لوں، مرنڈا پی لوں، یا خربوزہ کھا لوں، وسوسہ آ رہا ہے، تو کیا اس وسوسے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ تو میرے دوستو، وسوسے سے توبہ نہیں ٹوٹتی ہے، یاد رکھنا اس بات. جب تک ارادہ نہ کرے توبہ توڑنے کا، جب تک یہ توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہے، پکی قبول ہے. ہاں اگر اس نے توبہ کی، اب ارادہ بھی کر لیا گناہ نہیں کروں گا، لیکن کمزور تھا بشریت کی وجہ سے، دوبارہ گناہ ہو گیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے توبہ کی تھی، کیا وہ بھی جو توبہ جو ہے وہ غیر قبول ہو گئی؟ نہیں، پہلی توبہ قبول ہو چکی، اب جو نیا گناہ ہوا ہے، اس نئے گناہ کے لیے نئی توبہ کریں. جیسے ایک آدمی وضو کرتا ہے، اب وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تھوڑی کہ پہلے وضو سے جو نمازیں پڑھی تھی، اب دوبارہ وضو کر کے ساری نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ آپ دوبارہ وضو کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اب دوبارہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جو پہلے توبہ کی اور اگر گناہ ہو گیا، تو دوبارہ توبہ کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، شیطان میرے کان میں پھونک مار رہا ہے کہ تو دوبارہ گناہ کرے گا، کہ اللہ میں اپنی کمزوری کو جانتا ہوں، لہٰذا اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے اور مجھے گناہوں سے بچا لیجیے. مان کر تو دیکھے، رمضان شریف کا کتنا مبارک مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیطان کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے. ارے اللہ سے مان کر تو دیکھے، اصل میں ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو گناہ چھوڑنے پڑ جائیں، ایسا نہ ہو دعا قبول ہو گئی تو پھر دونوں گناہ کیسے کریں گے. یہ حال ہے، عجیب حال ہے، گناہ کی لذت اور گناہ اتنا پسند آ گئے کہ ہم گناہ پر عاشق ہو گئے. تو جو گناہ پر عاشق ہے اس کو کیا کہیں؟ میرے دوست، اللہ سے مانگے، وہ بندہ جس نے سچے دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ نے ضرور اس کی مدد کی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ضائع کر دیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کی اجر کو، ان کی توبہ کو ضائع نہیں کرتا. تو تین شرطیں ہو گئی نا، اب چوتھی شرط سنی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال لیا ہے یا کوئی چیز چرائی ہے، تو وہ واپس کرے، مالک کو لوٹائے. اگر کسی کو ستایا ہے، گالی دی ہے، ہبت کی ہے، مارا ہے، اس سے معافی مانگے. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر گھڑی ملی، مسجد کے وضو خانے میں، تو اسے ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے جیب میں رکھ لے. اب مسجد سے آیا وضو کر کے اور آنسو سے زارو قطار ہو رہے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گھڑی چرائی ہے، لیکن اللہ میں یہ گھڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے، میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں گھڑی چوری نہیں کروں گا. ایسا نہیں میرے دوستو، یہ گاڑی واپس کرنی پڑے گی. یہ تھوڑی کہ مال دبا لیا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ مشہور مثل ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ چوہے ہضم کر لیے، نہیں، وہ جو ہضم کیا ہوا مال ہے وہ واپس دینا پڑے گا. اگر مال چرایا ہے، دھوکے سے لیا ہے، تو وہ مال واپس کرے، جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ سب واپس کرے، اور جو گھڑی لیا ہے یا کوئی بھی لیا ہے، کسی کو ستایا ہے، گالی دی ہے، اس سے معافی مانگے کہ آپ مجھ کو معاف کر دیجیے. تو یہ ان چار شرطوں کے ساتھ جو توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہے. یاد رکھنا اس بات. بعض لوگ کہتے ہیں ایک عجیب آج کل ایک مرض چلا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلانا صاحب یہ ذرا آپ ہمیں فلان چیز کی حکمت تو بتائیے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. یہ ایک عام مرض چلا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنی عقل پر ناپتے ہیں، عقل کے میزان پر، عقل کے پیمانے پر. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے عقل کی بھی ایک حد رکھی ہے، بتاؤ عقل محدود ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کتنا سوچ سکتی ہے؟ جتنی اس کی حد ہے اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، اور یہ احکام شریعت کے جتنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو سوچو ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ دیکھو عقل کے پیچھے زیادہ مت پڑو، شریعت پہ عمل کرو، شریعت کی بات مانو، چاہے عقل سے آئے یا نہ آئے. عقل تو اتنی گئی گزری چیز ہے کہ کوئی آدمی عقل سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. ماں باپ سے کوئی عقل سے ثابت کر سکتا ہے؟ عقل کی دلیل سے کہ یہ میرا ابا ہے اور یہ میری اماں ہے، یہ عقل سے بتائے ذرا، سمجھائے آپ کو. موقع دیتا ہوں کہ جاؤ سوچو، سائنسدانوں سے جا کر پوچھو، پڑھے لکھوں سے جا کر پوچھو، ایم ایس سی پی ایچ ڈی سے، کہ تم ثابت کرو کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. لیکن عقل فیل ہے، عقل نہیں بتا سکتی، سمجھا نہیں سکتی، ثابت نہیں کر سکتی. تو میرے سوچو، میرے دوستو سوچو، جو عقل اتنی محدود ہے کہ اپنے ماں باپ نہیں ثابت کر سکتی، وہ اللہ کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ دادا ایک صاحب آئے ہمارے شیخ کے صاحبزادے کے پاس، ایک بزرگ کے پاس. انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب لوگوں کو عادت ہے نا کہ صاحب اس کی حکمت تو سمجھائیے کہ کیسے ٹکنے کھولو، داڑھی رکھو، نظر بچاؤ، یہ گناہ نہ کرو، یہ صاحب اس کی ہمیں سمجھائیے تو اس کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو انہوں بزرگ نے پوچھا کیا تمہیں ہر بات کی حکمت معلوم ہے، ہر بات تمہاری عقل میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے سب پتا ہے، تکبر بھی عجیب چیز ہے، دعوے عجیب عجیب کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، وضو کرتے ہو؟ جہاں کہا ہاں وضو کرتا ہوں. کیسے؟ کہا کہ ہاتھ دھوتا ہوں، کلی کرتا ہوں، ناک میں پانی، منہ دھویا، بازو دھوئے، مسا کیا، پاؤں دھوئے، وضو ہو گیا. کہا اچھا بالکل ٹھیک ہے، وضو ہو گیا. کہا اس کے بعد ہوا کھلتی ہے، کھل سکتی ہے؟ کہا ہاں کھل سکتی ہے، گندی ہوا. کہا ہوا کھلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہا پھر کیا کریں گے؟ ہاں دوبارہ وضو کریں گے. کیسے وضو کریں گے؟ اسے کہا جی ویسے ہی ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی، منہ دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے، مسا کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، وضو ہو جائے گا. تب ان بزرگ نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، ہوا تو کھلی نیچے سے، ہوا کھلی نیچے سے اور تم ہاتھ دھو رہے ہو اور منہ دھو رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس کی عقل کیا ہے؟ اب خاموش. کہا ہو رہا عقل تو یہ کہتی ہے جہاں سے ہوا کھلی اسی کو دھو دو. بھائی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہوا کھلی، گندی ہوا، آپ وہیں پہ پانی ڈالا، بس جی وضو ہو گیا. لیکن بتاؤ کوئی آدمی اس پہ عمل کرے گا؟ دیکھ لو دادا میرے دوستو، عقل اتنی محدود ہے اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتی. ہمارا کام اپنی عقل لڑانا نہیں ہے، بلکہ عقل کو اللہ کا غلام بنانا ہے. عقل اس لیے اللہ نے دی ہے کہ سوچے ذرا، یہ اس لیے دیے کہ آپ اتنے بڑے مالک کو خوش کرنا ہے، اس پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا، یہ سمبندی کی بات ہے، نہ کہ زمانے کو خوش کر رہے ہیں، کمزوروں کو خوش کر رہے ہیں اور اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. ایک آدمی جنگل میں جائے، تمام لومڑیوں کو، بندروں کو، ریچھ کو خوش کرے، لیکن شیر کو ناراض کرتا ہے، بتاؤ وہ جنگل میں چین سکون سے رہ سکتا ہے؟ شیر کو ناراض کرنے والا، بولو بھائی. لیکن ایک آدمی شیر کو خوش کرتا ہے، چاہے سارا جنگل اس کے خلاف ہے، ناراض ہے، لیکن شیر کہے گا بے فکر رہے. مہا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر کا ہاتھ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لومڑی کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ مار کر ایک گھوسے میں چیتے کا کنڈا پھاڑ دیتی ہے، اس گھوسے سے اس کا جبڑا توڑ دیتی ہے. لومڑی جو کہ بزدلی کے اندر نرگر مسل ہے، مشہور ہے بزدلی میں، لیکن شیر کی کچھ پنائی کی وجہ سے وہ چیتے کا کھلا بھر دیتی ہے دوسرے سے. دادا جس کے پیچھے میرے دوستو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، پھر ساری دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یاد رکھنا اس بات، عقل اس کے نام ہے. اب عقل تو اتنی گئی گزری ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی ثابت نہیں کر سکتا. وہ اس کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ تیری اماں ہے، کہتا ہے میری اماں، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیری دادی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی. کوئی کسی نے آج تک ثابت کیا یہ عقل ہے؟
اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز جہاں سے آ سکے وہاں پر جا دے سکے. عقل یہ کہتی ہے نا کہ جو چیز جہاں سے آ سکتی ہے تو وہاں سے جا بھی سکتی ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں سائنسدانوں کو, ایک بلا مسکین فقیر چیلنج کرتا ہے کہ جاؤ سائنسدانوں کو بولو کہ جس ماں کے پیٹ سے بچہ کرتا ہے جس سوراخ سے, اس بچے کو اسی سوراخ میں داخل کر کے دکھائے. عقل یہ کہتی ہے کہ ہو جانا چاہیے ایسا, بتاؤ. عقل کہتی ہے کیونکہ جہاں سے جو چیز نکل سکتی ہے وہ وہاں پر جا بھی سکتی ہے, اور جو ایک کدھر آ سکے وہ باہر بھی جا سکتا ہے. جاؤ بولو سائنسدانوں کو کہ گھسڑ کے دکھاؤ واپس, وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی حال ہوگا, فبوحت الذی کفر. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نمرود کو کہ جاؤ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ ہم سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں, جاؤ اس کو بولے فاتح بیہا کہ من المغرب مغرب سے نکال کر دکھائے, فبوحت الذی کفر, بس کافر کی پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی. اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا, جو کام اللہ کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت کو میرے دوست یہ دنیا چیلنج نہیں کر سکتی, یاد رکھنا اس بات کو. لہٰذا کام جو ہمارا بنے گا وہ اللہ کو خوش کرنے سے بنے گا, نہ کہ اپنی عقل لڑانے سے کام بنے گا. بقائے سائنسدانوں کی عقل. سائنسدان امریکہ کا ایک ادارہ ہے ناسا, جس کا نام ہے ناسا, جس نے ناس مارا ہے سب کا. کہتے ہیں نا ناس مار دیا, مصیبت مار دی. دعویٰ کرتا ہے, دعویٰ کیا کرتا ہے کہ دنیا میں جہاں زلزلہ آئے گا ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے گا. سورج کتنے کروڑ میل دور ہے, سیارے کتنے کروڑ میل دور ہے, سورج اور چاند کا فاصلہ کتنا ہے, چاند کتنا دور ہے, اور جو ہے کس سیارے کے کتنے چاند ہیں, کس سیارے میں کیا چیز ہے, کہاں کون سی گیس ہے, کہاں کیا چیز ہے, زمین میں کیا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, سب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. لیکن وہی ادارہ اپنے ہاں سیلاب کی خبر سے بے بس ہے. سیلاب آیا, تہس تہس کر ڈالا, تہس تہس کر ڈالا. کہاں گئی عقل, کہاں گئے سائنسی دعوے, کہاں گئے سائنسی دعوے, کہاں گئی عقل. میرے دوستو, اللہ جس سے انتقام دینا چاہے پھر ساری دنیا میں اس کو کوئی نہیں بچا سکتا, یاد رکھنا اس بات. لہذا جب کوئی مصیبت آئے تو ہمارا کام اللہ سے جب تک ہم تعلق نہیں کریں گے تب تک ہمارا کام نہیں بن سکتا. افسوس کتنا ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آیا, کتنی شدت سے زلزلہ آیا, اور روزانہ آ رہے ہیں, روزانہ چھٹکے آتے ہیں اس کے. آج کتنے 12 دن ہو گئے اس بات کو, لیکن ہم مسلمانوں کے کان کو سنتے ہیں. کپڑے بھی دے دیے, گرم کپڑے بھی دے دیے, دوائی بھی دے دیے, خشک دودھ کے ڈبے بھی دے دیے, پیسے بھی دے دیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہی نافرمانی چل رہی ہے, وہی بدماشی چل رہی ہے, وہی لوٹوں سے مطالعہ ہو رہا ہے, وہی زنا ہو رہا ہے, وہی بدماشی ہو رہی ہے, وہی شراب پی رہے ہیں, وہی گاڑی پھوٹ رہی ہے, وہی نماز میں غفلت ہے, لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. میرے دوستوں, اس چیز سے کام نہیں بنتا, یاد رکھنا اس بات کو. کتنا سائنسدان کہتے کہ کیا ناپتے ہیں, جی زلزلہ آیا 7.6, 7.6, 5.5, 6.2, 4.2. ارے زلزلہ ناپنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ مالک جس کی طرف سے یہ آتا ہے اس کو خوش کرو تب کام بنے گا. یہ خبر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آئندہ مزید 2 مہینے تک زلزلہ آتا رہے گا, اس سے کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے کہ چیز جو 2 مہینے تک زلزلہ آ جائے گا یا 3 دن بعد زلزلہ آنے والا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوستو. اگر فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. یہ فائدہ نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم ہمت سے اور عزم سے اس تمام مصیبتوں کا مقابلہ کریں گے. ارے یہ بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کریں گے. یہ مصیبت اللہ کے بعد طرف سے آتی ہے, لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی تک غفلت میں, ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ذرا اپنے گربان میں جا کر دیکھیں کیا ہمیں وہ دکھ ہے, وہ درد ہے, کیا جو مصیبت وہاں آئی ہے کیا وہ مصیبت یہاں نہیں آ سکتی, کیا ممکن نہیں ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہتی, وہی بدماشی چل رہی ہے, وہی سب کام گناہ کے چل رہے ہیں. اور سادگی ہے کہ پوچھتے ہم گناہ کیا کرتے ہیں, سب سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے, پھر پوچھتے گناہ کیا ہے. ہوش لینے کی بات ہے. اب بتائیے, اخبار میں خبر پڑی کہ کشمیر کا واقعہ, کہ ایک آدمی سارے بس کے اندر سانپ نکل آیا, تو ایک مسافر نے جلدی سے اس سانپ باہر پھینک دیا. وہیں پر ایک موٹر سائیکل سوار جا رہا تھا تو وہ سانپ اس کے اوپر گرا, اس نے اس کو ڈسا اور بھاگ گیا. اب بس والے نے بس جلدی روکی کہ اس مسافر اترے, کہ اس موٹر سائیکل والے کو بچائے, لیکن اتنی دیر میں وہ مر چکا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ چلو یار اس کے وارثوں کا پتہ چلائیں, اس کے جو ہے اس لاش کو اس کے حوالے کریں. اب ڈبا کھلا, اس ڈبے کا اس میں موٹر سائیکل میں ڈبا کھلا تو اندر سے ایک عورت کا کٹا دیکھا وہ ہاتھ نکلا جس ہاتھ پر چوڑیاں چڑھ گئی تھی اور زیورات نکلے. یہ حال ہے دوستو, نہ سوچے تو نہ یہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ حال ہے, یہ حال ہے غفلت کا. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد دیا تھی, اللہ کی نافرمانی میں کیسے مدد آ سکتی ہے میرے دوستو. توبہ استغفار کی ضرورت ہے, لیکن زبانی توبہ سے کام نہیں چلے گا کہ داڑھی بھی مونڈ رہے ہیں, عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, دل میں گندے خیالات بھی پکا رہے ہیں, لوٹے بازی بھی چل رہی ہے, شراب زنا بدماشی بھی چل رہی ہے, تمام کاروبار میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور جو ہے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ ان کی نافرمانی چل رہی ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, بیوی بچوں کو بھی ستایا جا رہا ہے. پھر کہہ رہے توبہ بھی ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, یہ توبہ نہیں ہے میرے دوستو. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا, گناہ سے علیحدہ نہیں ہوگا, ہرگز ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس وقت تک اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی. یہ کہہ دینا کافی نہیں, ساری دنیا مدد کر دے, ساری دنیا جہاز کی جہاز بھیج دے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہے میرے دوستو, اس کو کوئی جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ مانیہ لبا سے, یا اللہ جس کو اگر آپ خوش کرنا چاہیں, جس کو آپ دینا چاہیں, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی لبا منا سا, اور اللہ جس کو آپ روکنا چاہیں, جس کو آپ عذاب دینا چاہیں, جس کو آپ منع کرنا چاہیں, اس کو ساری دنیا نہیں دے سکتی. لہٰذا جہازوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے, ساری دنیا سے مدد مانگی, لیکن دوستو ہم نے اللہ سے مدد نہ مانگی. جس جو رجوع اللہ کی طرف چاہیے تھا, ذرا سوچو اپنے گرفتار میں ہم لوگ ہر کوئی آج خود جا کر دیکھے, جو رجوع کی, جو تعلق کی اللہ سے ضرورت تھی, کیا وہ تعلق ہم نے اللہ سے پیدا کیا؟ کیا وہ ہمیں ہمارے کان پر کوئی جہد کیوں رہے گی؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی کی تکلیف کی وجہ سے ہمارا دل دکھا اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ ذرا سوچے تو اپنے دن بھر کے اعمال کو دیکھے تو افسوس یہ ہے کہ خطرے کا نعرہ کراچی میں بھی بن چکا ہے, کراچی میں بھی زلزلے کا جھٹکا آ چکا ہے. 10 دن پہلے کراچی کے اندر بھی زلزلے کا جھٹکا آ چکا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے میرے دوست. اس کے بعد پھر ایک بات عجیب تھی اور عقل نہ, کہ جی ہم کیا, ہم سائنس سے مقابلہ کریں گے, ہم آباد کریں گے, ہم جو ہے طاقت سے مقابلہ کریں گے, ہمتوں سے مقابلہ کریں گے. ارے ظالم, یہ تو سوچ کس سے مقابلے کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے, بجائے اس کے کہ اللہ سے رجوع کریں. اور پھر اوپر سے جو امدادی کارروائی کے لیے گئے, بارش برس رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, اولا باری ہو رہی ہے, میرے دوستو یہ اللہ کا عذاب ہے, سب زبان سے مت گئے, یہی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ جو لوگ زلزلے میں متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جو مر گئے وہ تو شہید ہیں, ان کو مت پوچھو. مر جانے والوں پہلے جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا مرنے والوں کا مت پوچھو, جو مرنے والے تھے وہ تو مر گئے کیونکہ مصیبت آئی, مصیبت میں مرے وہ تو شہید ہیں, لیکن زندوں کی بات کرو, زندوں کی بات, جو زندہ ہے ان کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ تم ذرا اپنی زندگی کو درست کر لو, اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کر لو, باہر آ جاؤ, گناہ کو چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو, حرام کاری چھوڑ دو. ان حرام کاریوں کے اندر اللہ کی طرف سے امن چین سکون نہیں مل سکتا, یاد رکھو. یہ ضرورت اس بات کی ہے, صرف اخبار پڑھنے سے ہم خبریں نہیں بدل سکتے, صرف جو ہے یہ کہ افسوس ہوا کیسا زلزلہ آ گیا, دیکھو وہ مدد دے رہا ہے, ان چیزوں سے میرے دوستو درست نہیں ہو سکتا. درست تو درست کرنے سے ہوتا ہے. میری بات کچھ پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں, دل میں اتر رہی ہے کہ نہیں؟ بس زیادہ یہ ضرورت اس بات کی ہے. اگر نہ اخبار پڑھنے سے کوئی فائدہ, نہ یہ راگ لاپنے سے فائدہ کہ یہ فلاں ملک سے ہی آیا, فلاں ملک سے ہی آیا, فلاں ملک سے ہی آیا, کچھ بھی نہ ہو, کوئی مدد نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے گا پھر اللہ اس کے لیے خود انتظام کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, اور ضرورت اللہ سے تعلق کی ہے, اللہ ہی ہمارے کاموں کو درست کر سکتا ہے. کون ہے جو اللہ کی بگاڑی ہوئی چیز کو درست کر سکتا ہے؟ ارے اللہ ہی درست کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے تعلق پیدا کرے اور ہوشیار ہو جائے, کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے, نہ جانے بلا لے پھر آخر کھڑی تو رہ جائے, سکتی کھڑی کی کھڑی. ضرورت اس چیز کی ہے. اور آج بھی کوئی عقل جانتے سائنس کہ جی ہم اب جو ہے اب ہم اپنے سائنسی آلات میں ترقی کریں گے, سائنسی آلات میں اضافہ کریں گے, اور ہمارے کہہ رہے کہ اگر آج اگر ہمارے نوجوان لڑکے اور ہمارے ملک کے لوگ وہ انجینئر بنتے تو یہ زلزلہ نہ آتا. نعوذ باللہ. ذرا امریکہ سے پوچھو کیا تمہارے پاس سائنس کی کمی ہے، کیا تمہارے پاس کمپیوٹر کی کمی ہے، تمہارے پاس سیل کی کمی ہے، تمہارے پاس تحقیقات کی کمی ہے؟ تو کہے گا نہیں، تو بھائی تمہارے یہاں سیلاب کیوں آیا؟ عجیب بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اللہ کا عذاب عقل پر ہو، عقل بھی الٹی ہو جاتی ہے. سائنس بھی روک سکتی ہے کہ اس کو، سائنس تو زیادہ سے زیادہ یہ بتا دے گی کہ حضور کی کھوپڑی پر جوتے کتنے پڑے، اور کیا بتا سکتی ہے؟ 4.4 جی، کتنا زلزلہ آیا؟ سائنس نے ترقی کر لی ہے، 7.6 7.6 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا، کتنی شدت تھی. اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ اس سے کوئی پلیٹ ہے جی، کیسے کیا؟ ایک پلیٹ اوپر ہو گئی، ایک پلیٹ نیچے ہو گئی. اچھا بھائی یہ بھی ہو گئی، اب کیا کریں جی؟ اور کہتے ہیں مزید 2 مہینے تک جھٹکے آتے رہیں گے. اچھا بھائی پھر کیا کریں؟ یعنی حل بتائے، یہ حل ہے کیا؟ جھٹکے آنا یا اس کو کچھ ڈبے دودھ دینا، یہ کوئی حل ہے؟ ارے جو حل ہے وہ کرے، جو جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک امتی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیے، اگر کوئی آدمی تیر چلا رہا ہو تو اس تیر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا. نبی سے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ ایک امتی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی تیر چلا رہا ہے تو اس تیر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ اس امتی سے جا کر کہہ دو کہ جو تیر چلا رہا ہے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے. لہٰذا کیا مطلب کہ ہمارے اعمال جو اوپر جاتے ہیں وہ مصیبتیں لے کر آتے ہیں، لہٰذا اس کا علاج یہی ہے جہاں سے مصیبت آ رہی ہے وہی تعلق چلا جائے، اللہ کے قریب چلا جائے تو مصیبت دوسرے پر آئے گی، یہ خود محفوظ رہے گا، نافرمان پر آئے گا اور یہ محفوظ رہے گا. اور مصیبت آنے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ لوگ برائیوں پر کہنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تم ممبر پر بیٹھ کر یہ لانڈوں کی باتیں کیوں کرتے ہو، کہ لانڈوں کو مت دیکھو، لانڈے بازی مت کرو، ان کے مت پجامے ان کے اتارو، کیوں کہتے ہو ممبر پر بیٹھ کر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا، شرم ہم کو بھی آتی ہے ایسی بے شرمی کے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے، لیکن میں نے ایک شرط ہے، وہی کام کرو، تم یہ کام ختم کروا دو ہم کہنا چھوڑ دیں گے. بتاؤ بھائی کام بند کروا دو ہم کہنا چھوڑ دیں گے. اگر میں غلط بولتا ہوں تو میرے منہ پر تھوک دینا، اگر میں غلط بات کام سے منع کرتا ہوں اور میں غلط بات بولتا ہوں کہ جھوٹ بولتا ہوں کہ یہاں لڑنے بازی نہیں ہوتی ہے، اگر میں بھولتا ہوں ایسا تو میرے منہ پر تھوک دو، جس کو چاہے میری کھوپڑی پر جوتے برسا دے، ممبر میں بیٹھا ہوا غلط کام چھوڑتے نہیں ہیں. مولویوں کو صرف سکھاتے ہیں مولانا صاحب شرم بے شرمی کی باتیں مت کرو، بے شرم پجامہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور ہم کو کہتے ہو کہ شرم کی باتیں کرو. اگر اتنی شرم کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کیوں نازل فرمایا کہ یہ قوم کیا حرکت کرتی تھی؟ لہذا اپنے اعمال کو درست کریں، بجائے اس کے کہ مولویوں کو سکھائے خود اپنے اعمال درست کریں. مولویوں کو مت سکھائے، وہ اپنا منصب اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر جس کو بٹھایا وہ اپنا منصب خوب سمجھتا ہے، جس سے اللہ دین سے کام لیتا ہے اللہ خود اس سے کام لیتا ہے، اللہ وہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا کام لینا ہے. لہٰذا گناہ چھوڑ دے کہنا چھوڑ دے گا بھائی. اب اگر مارکیٹ کے اندر اب وہ کوئی آدمی زمانے میں کسی کو نہ نزلہ ہے نہ بخار ہے تو آپ کو دوا بھی نہیں ملے گی نزلے بخار کی. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کانٹا یہی کہ وہی چیز مارکیٹ میں آتی ہے. لہٰذا یہ کہنا دلیل ہے کہ اس کو ضرورت ہے. کیا آپ گریبان میں چھاکے کیا ہم لڑکوں سے نظر کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ لڑکے جن کو شریعت سے دیکھنے سے منع کیا ہے کیا ہم ان سے نظر کی حفاظت کرتے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان پر ٹھاکر دیکھے تو پتا چلے گا کہ واقعی حفاظت نہیں کرتے. کیا ہم نے ٹی وی دیکھا چھوڑا؟ کیا ننگی فلمیں دیکھنی چھوڑی؟ جوس کی دکانوں پر فحاشی کی اور گندی فلمیں جو چل رہی ہیں کیا ہم نے اس کو روکنے کے لیے کوئی کام کیا؟ رمضان شریف کی مبارک راتیں ہیں اور کھلے عام ناچ ہو رہے ہیں جس کا نام ہے اکڑ. کیا وہ اکڑ ناچ روکا ہم نے؟ کسی کو سمجھایا کہ یہ تم مت کرو؟ کیا وردہ کہیں سے منع کیا؟ ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے تب پتا چلے گا رمضان شریف کی مبارک راتیں ہیں اور ناچ گانے چل رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو. پچھلے برسی کی بات ہے، وزیرستان پہ کیسی مصیبت تھی، کتنے جو ہے وہ حالات کیسے تھے اور یہی پر لوگ ناچ گانے اور تماشے کر رہے ہیں. یہی اسی اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل دکھ گیا کہ ہائے افسوس مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی پر تکلیف ہے اور یہاں ہم وہی اپنے مزے چل رہے ہیں. وہی حرام کاری چل رہی. افسوس کی بات ہے, دل دکھتا ہے کہ نہیں ہے بتاؤ, اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہ نماز سیکھی, نہ روزہ سیکھا, نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھتے. این ٹائم پہ آئے جب جماعت ختم ہو گئی پھر پوچھتے کہ اچھا جماعت ہو گئی, سادگی بھی دیکھیے. عجیب ہے, ایسے سادہ بنتے ہیں کہ ایسے بدھو بنتے ہیں جیسے بدھو ہے ہی نہیں بےچارے, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں ہے کچھ. اللہ تعالیٰ سے میرے دوستوں سچی توبہ کی ضرورت ہے, اور سچی توبہ کی شرط یہی بتائی کہ نمبر ایک ایت نانی خاتے ہیں گناہ سے الگ ہو جائے, نمبر دو ندامت بھی ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, اور نمبر تین یہ کہ جو ہے وہ پکا ارادہ کرے آئندہ میں کبھی حرکت نہیں کروں گا, اور نمبر چار یہ کہ اگر کسی کا مال لیا ہے کسی کو ستائے تو واپس کرے. انٹرنیٹ دیکھنا چھوڑ دے, کمپیوٹر میں جو ہے وہ حرام چیزیں دیکھنا چھوڑ دے, دل میں گندے خیالات پکانا چھوڑ دے, تب کہیں جا کر اللہ کی طرف سے امن چین اور سکون ملے گا میرے دوستوں. اور عقل مت لڑائے, اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم سلیم عطا فرمائے. اچھا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اعتکاف کا وقت آ رہا ہے, 20 یعنی 21 شب شروع ہونے سے پہلے 21 شب کے مغرب سے جو پہلے 20 کی شام کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف شروع ہوتا ہے آخر رمضان تک, اور یہ اعتکاف سنت علل کفایہ ہے. یعنی اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی نہ بیٹھے تو سارے محلے گنہگار ہوتے ہیں سنت کے ترک کا. یہ ایسی سنت ہے, اور یہ اتنی اہم سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے, اور فرماتی کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج یعنی بیویاں وہ بھی بیٹھا کرتی تھی. اتنی مبارک, یہ اتنی زبردست عبادت ہے. اور فرماتے کہ جب اور حضرت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی برس آپ کسی سفر کی وجہ سے نہ بیٹھ رکھے تھے تو اگلے برس آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. آج یہ اعتکاف کی سنت سے بھی عمل نہیں ہے. اس آخری عشرے میں لوگ دوسرے کاموں کو جاتے ہیں, میں یہ مشورہ دیتا ہوں دوسرے کام سارا سال ہو سکتے ہیں, پڑھنا پڑھانا, تبلیغ میں جانا, اللہ والوں کے پاس جانا, اور حج پہ جانا, عمرے پہ جانا, حج پہ تو نہیں عمرے پہ جانا, یا عمرے پہ جائیں وہاں اعتکاف پہ بیٹھ جائیں. یہ کام دوسرے مہینوں میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اعتکاف کی جو عبادت ہے صرف آخری عشرے کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتی. بتائیے صاحب, اس کو تو سب سمجھتے نا, لہٰذا اس کی طرف اہتمام ہی نہیں ہے. اور وہ آدمی جس کو موقع بھی ہے, میرے دوستوں اتنی مبارک نعمت چھوڑنی نہیں چاہیے. یہ تو ایسا ہے کہ بستر لگا دیا تیرے در پہ, یعنی محبوب کے در پر بستر لگا دیا, اے اللہ کہ میں اب تو سے معافی اور مغفرت اور رحمت تو لے کر ہی جاؤں گا, جب تک تم تیرے گھر پہ بستر لگا دیا, تیرے در پر بستر لگا دیا, اب تو تم سے معافی لے کر ہی جاؤں گا. لہٰذا یہ بھی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھو مال کمانا جتنا ضروری ہے, آخرت کا مال کمانا بھی تو اتنا ضروری ہے, مرنے کے بعد تو آخرت کا مال کمائے گا. لہٰذا اعتکاف میں بھی بیٹھے جس کو موقع ہو, اور ہو سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام کا, کعبہ شریف کا ہے, پھر مسجد نبوی کا ہے, اس کے بعد مسجد اقصی کا ہے, پھر اس کے بعد بڑی مسجد کا ہے جہاں پر نمازی زیادہ آتے ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں پہ, تو اس مسجد کا اعتکاف, اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد, اپنے محلے کی مسجد. لہذا اعتکاف کی عبادت اس میں اہتمام کرنا چاہیے. جس کو موقع ہو دوسرے اس کاموں کو دوسرے مہینوں کے لیے رکھے, اور اعتکاف کو اس مہینے کے لیے کر لے, یہ سنت ہے. اور اگر بعض دفعہ کم موقع ہوتا ہے, کہتے ہیں صاحب اتنا تو موقع نہیں ہے, ہم 10 دن نہیں بیٹھ سکتے, 3 دن ہے, ارے 3 دن ہی بیٹھ جائیں, یہ موقع کہاں ملے گا؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں آ جانا میرے پاس کل, میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا, اب اس کے پاس کیا, اس نے کہا 1,00,000 تو نہیں ہے, 3,000 روپے لوگے, کہے گا ہاں یار 3,000 دو, وہ کہے گا اچھا یہ, کہے گا بھاگ سے چور کی لنگوٹی تھے, کچھ تو لے گا نا, کچھ تو سواب لے لے, ایک دن موقع ملے, ایک دن مل جائے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ افضل تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس رہے, انہیں کے پاس رکھے, کہ انہیں کے پاس رہے تاکہ جو ہے ڈبل مزے ملے, اعتکاف الگ, اللہ والوں کی صحبت الگ, اور رمضان شریف الگ, نور الا نور, نور پہ 3 نور جمع ہو جائیں گے, رمضان شریف کا نور الگ, روزے کا نور الگ, اعتکاف کا نور الگ, اور اللہ والوں کی صحبت کا نور الگ. سبحان اللہ, نور الا نور. لہٰذا یہ احتکاب کا ہے، جن لوگوں کو ہمت ہو تھوڑی سی ہمت کریں، اس موقع کو استعمال کریں، ہمارے یہاں بھی اجازت ہے. اچھا ایک بات اور دوسرا جو اعلان یہ کرنا تھا کہ یہ مسجد الفتح ٹرسٹ سے بنوائی ہے، اور الفتح ٹرسٹ والے وہ بھی جو ہے وہ فلاحی کام بھی انجام دیتے ہیں، لہٰذا جو زلزلے زدگان جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے ٹرسٹ کی طرف سے ان کی بھی امداد کی جا رہی ہے. تو جو لوگ اس ادارے کے ذریعے اپنی امداد پہنچانا چاہے، یا تو الفتح ٹرسٹ کے مرکزی دفتر جو کہ گلشن اقبال گلشن چرنگی اشرف المدارس میں ہے، وہاں پتہ بعد میں معلوم کیا جا سکتا ہے، چاہے براہ راست وہاں جمع کرا دے، چاہے یہاں پر بھی جمع کرانے کا انتظام ہے، جس کا جی چاہے. کلیکشن نہیں ہے، اطلاع دی جا رہی ہے. اور بتایا گیا کہ وہاں پر خیموں کی ضرورت ہے، خیموں کی، دوائی کی اور کمبل کی، ان تین چیزوں کی وہاں سب ضرورت ہے. دودھ وودھ اور نہیں بلکہ کھانا پینے کی نہیں، خیمے نمبر ایک، خیمہ نمبر دو، دوائی اور نمبر تین کمبل. سردیوں کا زمانہ ہے اور یہ بیمار چونکہ مریض بہت ہیں، زخمی بہت ہیں، ان کے لیے دوائیوں کے لیے اور رہنے کا بھی ٹھیک ٹھکانا نہیں ہے، تو خیموں کی ضرورت ہے. تو جس کا جیتا ہے یہاں جمع کرانا چاہے، یہاں بھی جمع کرا سکتا ہے، اور جو ہے اگر براہ راست مرکزی دفتر جمع کرانا چاہے وہاں پر بھی جمع کرا سکتا ہے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما، یا اللہ گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس و شیطان کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے، غیر اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے، یا اللہ گناہوں پر شرمندگی کی توفیق عطا فرما، اگر گناہ یا اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما، دوستوں والی حیات نصیب فرما، اور اللہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرما، رو رو کر آپ کو بنا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پکا ارادہ ہم کرتے ہیں کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں گے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں گے. یا اللہ ہمارے ارادوں کو بامراد فرما دیجئے، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں توبہ پر قائم رکھیے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، مریضوں کو اچھا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو اس کے حلال عافیت پر روانی کے ساتھ ادا فرما، جس کو پریشر جس کی جو پریشانی اس کو دور فرما، جو مصیبت میں اللہ مصیبت سے نکال دیجیے، جو مشکل میں اس کی مشکل کو حل فرما، جو بے اولاد ان کو نیک سارے اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ حوالہ بنا، اور یا اللہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں جو لڑکے ان کو نیک سارے لڑکے عطا فرما، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک سارے لڑکے عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا. یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ یہ جو زلزلے کی مصیبت آ رہی ہے، یا اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ ہم آپ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ آج ہم سچی توبہ کر کر آپ کے فرما برداروں میں شامل ہو جائیں. یا اللہ یا اللہ جو مصیبت میں مبتلا ہیں زلزلے کی، یا اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم ساری دنیا سے مدد کے سے ہم یا اللہ نظریں پھیرتے ہیں، یا اللہ ہماری نظر صرف آپ پر ہے کہ آپ ہی مدد فرما سکتے ہیں. یا اللہ ان کے دکھے دلوں کی، یا اللہ ان کے دل کا درد کا درما فرما. یا اللہ ان کی رہائش کا انتظام فرما، جس کو جو پریشانی ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، یا اللہ اس بھائی مسلمان بھائی کو یا اللہ اپنی مدد پہنچا دیجیے، یا اللہ اپنی رحمت فرما دیجیے، یا اللہ گناہ کی نحوست کو ختم فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ چوٹیوں پر رحم فرما، بلوں میں، پرندوں پر رحم فرما، فضاؤں میں. یا اللہ جانوروں پر رحم فرما، جنگلوں میں، صحراؤں میں، مچھلیوں پر رحم فرما، دریاؤں میں اور سمندروں میں. یا اللہ اب سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما. یا اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما. یا اللہ یہ آپ کا مبارک مہینہ ہے، آپ کی رحمت کا مہینہ ہے. یا اللہ اس مبارک مہینے میں یا اللہ ہم کو نامراد نہ فرمائیے، اپنی رحمت کا امیدوار بنا دیجیے، اور وہ خاص رحمت فرما یا اللہ ہم سب گناہوں کو چھوڑ دیں. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا. ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام پر پہنچا. یا اللہ وہ مقام جہاں پر ولایت ختم ہو جاتی ہے، اپنے دوستوں والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا. اور یا اللہ اعمال اولیاء، اخلاق اولیاء، یا اللہ افعال اولیاء، کردار اولیاء ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. اور یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہم کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. یا اللہ آپ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما، دونوں جان کی رحمتیں، دونوں جان کی آفتیں اور دونوں جان کی راحتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی
سے اپنی نعمت سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اپنی فضل و مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے، دست بخشا جانب زندگی نما، دست بخشا جانب زندگی نما، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت العبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا مليك يا مقتدي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين. اچھا ایک وظیفہ ہے یا حلیم یا کریم اور یا واسع المغفرہ، اس وظیفوں کو بہت پڑھیے. یہ کس کے حلیم کے معنی کیا ہے؟ الذی لا یعجل بالعقوبہ، یعنی جو عذاب دینے میں جلدی نہ کرے، یہ اللہ کے تین نام ہے، یا حلیم یعنی جو عذاب دینے میں جلدی نہ کرے، حلم والا، اور یا کریم، کریم وہ ہے جو نالائکوں کو بھی لائق بنا دے، کریم کون ہے؟ جو نالائک بندوں کو بھی لائق بنا دے. تو یا حلیم یا کریم، اور جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے اس پر بھی مہربانی فرما دے، جو اس قابل نہیں ہے کہ اس پر مہربانی کی جائے اس پر بھی مہربانی فرما دے، اس کو کریم کہتے ہیں. تو دو نام ہو گئے نا، یا حلیم یا کریم، اور تیسرا کہ یا واسع المغفرہ، یعنی جس کی مغفرت بہت وسیع ہو، کثیر المغفرہ ہو. تو لہذا یہ تین نام چلتے پھرتے پڑھتا رہے، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. خود بھی پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو دوستوں کو بھی سکھا دیں. اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے.